أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا اور سونا بھی قبول فرمائے اگر آپ میں سے کوئی سو جاتا تو آتی ہے نیند الحمدللہ چلیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اس وقت کو عبادت اور اعتکاف میں ڈھال دے اور ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں پہلے تلاوت سنیں گے سورۃ ہجر کے شروع سے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
جزاك الله خير نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم 14th پارے کا آغاز کریں گے لیکن تھوڑا سا پہلے ہم 13th پارے کی کچھ چیزیں جو آخر والے حصے میں رہ جاتی ہیں اس کو دہرائیں گے 13th پارے میں ہم نے پارے کے آغاز میں نفس کی باتیں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا دور شروع ہوتا دیکھا کس طریقے سے ان کا صبر اور ضبط نفس ان کو جیل کی دیواروں سے نکال کر مصر کے وزیر خزانہ بننے پر لے آیا آپ کے میرے لیے بھی یہی عمل کی بات تھی اس میں کہ اگر ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے حالات کے دھارے پہ بہتے جائے شکوہ گلہ کرنے کی بجائے اس کی حکمتوں کو ڈھونڈیں تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زوال کو عروج میں بدلے گا پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی کردار ان کے بھائیوں کے ساتھ تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم آپ کے میرے لیے بہت بڑی بات تھی اور مجھے امید ہے کہ کل کے پارے کے بعد آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ میں نے بھی اپنے روٹھے ہوئے بھائی بہنوں کو منانا ہے اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دینا پھر اس کے بعد سورۃ رعد میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت تھی وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ جو دوسروں کو نفع دے گا وہی بچے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی تھنگس ٹو ڈو میں اس کی تفسیر سننے کو ڈال دیا ہوگا حقیقت میں اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی سکلز کو پہچاننا ہے یوتھ اپنا کام کرے اور ایلڈرز اپنا کام کریں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں دین کے کام میں ہر انسان کی کیسے ضرورت ہے جیسے گاڑی میں ہر پرزا اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، سٹیرنگ ہوتا ہے، کلچ ہے، بریک ہے، اسی طرح انجن بھی ہے، سیٹس بھی ہیں. ان سب چیزوں کو جمع کریں تو ایک گاڑی بنتی ہے. آپ اپنے نوٹس میں ایک چھوٹی سی گاڑی بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہیں گے کہ گاڑی میں کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے. سب کچھ اہم ہے. ایک چھوٹا سا تار بھی اگر نہ مل رہا ہو یا بیٹری کا تار اتر جائے تو گاڑی رک جاتی ہے. اب اگر گاڑی کا سٹیرنگ کمزور لوگوں کے ہاتھ میں ہو، رسک نہیں لے سکتے، خوف زدہ ہیں، گھبرائے گھبرائے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب ڈرائیور کے اندر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کو کیسے ساتھ لے کر چلے گا. اس کے برعکس جو سیٹس ہیں وہ بڑی کمفرٹیبل اور ریلیکسڈ ہونی چاہیے تاکہ سفر کی طوالت کا احساس نہ ہو. یہ دونوں کردار کسی بھی معاشرے میں یوتھ اور ایلڈرز کی صورت میں ہوتے ہیں. دین کے کاموں میں جب باغ دوڑ ینگ جنریشن کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، جن میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ نیا نیا ایمان ہوتا ہے، تو وہ اسلام کی گاڑی کو بہت آگے لے جاتے ہیں. اس کے برعکس جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ نسبتاً ان کی نسبت تھوڑے سے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کمفرٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں، ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، خیر ہے، کر لیں گے، ہو جائے گا گزارا. تو ان کو گاڑی کی سیٹس کی طرح ہونا چاہیے. آپ کو مجھے اس میں یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اندر اگر کوئی خوبی ہے اور تجھے اس کا پتہ ہے تو تو مجھے اس میں استعمال کر لے. اور اپنی دعاؤں میں آج سے ایک دعا شامل کر لیجئے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، کیونکہ دنیا سے اگر ہم ضائع ہو کے چلے گئے تو واقعی تو دوبارہ کبھی بھی کوئی موقع نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ ابراہیم دیکھی، اور اس میں بلکہ سورۃ رعد ہی کی آیت 17 پہ بالکل بات نہیں ہو سکی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس نے بعد میں بھی جا کر مجھے بہت ہی سوچنے پہ مائل کیا کہ آج ہمارا حال کیوں ایسا ہو گیا کہ جب مسلمان دنیا میں ایک دفعہ عروج حاصل کر چکے، 1000 سال تک دنیا میں بے تاج بادشاہ کی طرح گھومے، تو آج کیوں نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈھیلے ہو گئے، ہمارے اندر نفس پرستی آ گئی. آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو ہر نظام ڈھیلا ہے. ہماری سستی کو قبول کوئی کر لے تو ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی ہماری سستیوں کی بجائے ایکسیلنسی پہ کام کروائے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے، ایوریج پہ رہنے والے بن گئے. آج ہمارا حال یہ ہوا کہ ہماری یہاں نہ کام کرنے والی بیگم کی عزت ہے اور محنتی ماسی اس کی کوئی عزت نہیں ہے. جھگڑے بھی ہیں اور ہمارا اکثر وقت جو ہے وہ گزرتا ہے تو بیکار چیزوں میں گزرتا ہے. اگر آج بھی آپ دیکھیے تو وہ قومیں جو عروج کر رہی ہیں، آج وہ قومیں جو عروج کی سیڑھیاں طے کر رہی ہیں، اللہ کا ایک ہی قانون ہے. آپ تھوڑا سا ویسٹرن سٹائل آف ورکنگ اور آج کے مسلمانوں کے سٹائل آف ورکنگ کو کمپیئر کر کے دیکھیے تو ترقی یافتہ ممالک میں لوگ محنتی بھی ہوتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، شام کو جلدی سوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، علم دوست ہوتے ہیں، انسان کی وہاں بہت قدر ہے، لیبر کی بہت قدر ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک مقصد کے لیے جیتے ہیں، اور بہت ان کے مائنڈ سیٹ بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان میں سوشلائزنگ ہوتی ہے صرف ویکینڈز پہ، گرم کھانا پکتا ہے صرف ویکینڈ پہ، ڈیلی برگر پہ وہ بریڈ کے اوپر جیم لگا لیں، ٹوسٹ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ان کا ٹھنڈا کھانا ہے، آٹتے بیٹھتے چلتے پیتے کھاتے ہیں. ان کے گھروں میں صرف کوکڈ فوڈ موسٹلی ویکینڈز پہ بنتا ہے. آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے، ریسرچ میں وہ آگے، ایجادات میں وہ آگے. آئی فون کس نے ایجاد کیا، سیمسنگ کس نے ایجاد کیا، اینڈرائڈ کس کا تحفہ ہے، ٹویوٹا کمپنی کن کے انڈر ہے، نسان کون بنا رہا ہے، لینسر کون بنا رہا ہے. آج دنیا کی ہر ترقی ان کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اب ہمیں ان سے مانگ کے کھانا پڑتا ہے. جو کام کرتا ہے نا اس کے سب دبتے ہیں. آپ کام کیجئے، لوگ آپ سے انسٹرکشنز لیں گے. آپ کام چھوڑ دیجئے، لوگ آپ کو انسٹرکشنز دیں گے. آج اوور آل ہم مسلمان پریشان ہیں. وجہ کیا؟ ہر چیز پہ خرچ کرتے ہیں، تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے. آج آپ دیکھیے کہ اداروں کو ملینز کی گرانٹ ملتی ہے لیکن ہمارے اداروں کا حال دیکھ کر دل رونے لگتا ہے. ہم ایک ایک شادی پہ 2-2 کروڑ روپے لگا سکتے ہیں، ایک ایک دلہن کے میک اپ پہ 20-25 ہزار سے لے کر 2-2 لاکھ روپے لگا سکتے ہیں، ایک جوڑا لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کا بنا سکتے ہیں، لیکن ہم دین پہ خرچ نہیں کرتے. ہمارے پاس پلاننگ کوئی نہیں. دیکھیں گے، کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, کسی قوم کا مائنڈ سیٹ اس کے موضوعات گفتگو سے سمجھ آتا ہے. عموماً ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے, اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, یا لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, یا فیشن, یا موضوع, یا موسم, یا گرمی, اور بہت بڑھ گیا تو پھر ہم سیاستدانوں کے نام کے لطیفے بنانے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بڑے اسکول جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹلس بنتے ہیں, ان کی سڑکیں خوبصورت ہوتی ہیں. آج ہمارے گھر اتنے خوبصورت ہیں, جن گھروں میں آپ اور میں رہتے ہیں یہ گھر باہر نہیں ہے, میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں. آپ اتنے لوگ جو یہاں موجود ہوتے ہیں, اگر 10 لوگ آپ کے گھر آ جائیں تو آپ اپنے گھر میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ان کے لیے وقتی طور پہ کوئی چھوٹا سا کوئی اپارٹمنٹ نیبرز میں, یا کوئی پاکستان گیا ہوا ہے تو اس کا گھر, یا کوئی ہوٹل موٹل لینا پڑتا ہے. گھروں میں زیادہ سے زیادہ اگر آپ کسی کو کھپا سکتے ہیں, ایک یا دو کپل آ جائے, چلے آپ بچوں کو کہیں گے آج آپ ہمارے کمرے میں آ جائیں تو آپ کے پاس ہو جائیں. عمومی بات یورپ کی خاص طور پہ یہ بات بتا رہی ہوں, لیکن یہاں ہمارے گھروں میں میرا خیال ہے 100 بندہ بھی آ جائے تو آپ کو پتا بھی نہ چلے اور وہ اکوموڈیٹ ہو جائے. لیکن ہماری سڑکیں کیسی ہیں, ہم ان سڑکوں سے گزر کے آتے ہیں, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ہمارے نالے, ہماری گندی گلیاں, یہ کیوں نہیں دکھتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سست ہو گئے. ہم چھٹیوں کے شوقین ہیں, وہ چھٹی کے نام سے ڈرتے ہیں. پھر آج ہماری مسجدیں بدنام, ہمارے اسکولوں میں سیاست, گھروں میں جھگڑے, تو یہ سب کچھ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر ایک نئی زندگی مانگیں. آپ کو اگر اس قرآن سے کوئی نیا نیا ایمان مل رہا ہے, اس کو یوز کیجئے, دعائیں کیجئے. اس محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ مجھے تبدیلی کا ذریعہ بنا دے, اللہ میں لوگوں کے اندر اپنا آپ پیش کر سکوں, اور اللہ تو مجھ سے کچھ ایسا کام لے لے جو نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ 22 سال لگا کر ایک شخص نے ساؤتھ امریکہ میں ان کی سویلائزیشن کو لکھا. 22 سال ساؤتھ امریکن سویلائزیشن کے ساتھ رہ کر انہوں نے اپنی اس در کی تہذیب کو زندہ کرنا چاہا, اور آج ہم اس زندہ کتاب کے لیے وقت نہیں لگا سکتے, ہم 22 مہینے نہیں لگا سکتے. وہ مردہ تہذیبوں کو زندہ کر رہے ہیں, وہ مردہ زبانوں کو زندہ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو اتنی خوبصورت کتاب تھی کہ تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین, لیکن ہم اس کے لیے وقت نہیں لگاتے. آج دیکھیے بگڑی قومیں بن گئیں اور ہم بن کر بگڑ گئے. اس صدمے کو محسوس کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وی آر ان لاس, ہم نقصان میں ہیں. آپ کھول کے دیکھیے, اسپین کی ہسٹری دیکھ لیجئے, بغداد کی دیکھیے, ٹرکی کی دیکھیے, ہم فرانس کے دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے مسلمان. آج یورپ میں فرانس ایک فرانس کو کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ٹرکی کو دیکھ لیجئے تو صرف ایک مسلم ملک دکھتا ہے, پورا یورپ اکٹھا ہے لیکن اس ایک مسلم ملک کو الگ کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم مسلم ہیں, حالانکہ نام کے مسلم, ہم نے ٹانگیں بھی کھول لی, بال بھی کھول لیے, ہم نے ان کے قانونوں کو اپنا لیا, لیکن صرف یہ لفظ بھی تو بہت برا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں. اور آج ہم جھوٹے نگینوں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں. تو یاد رکھیے اس کی وجہ کیا ہے, کہ آج کی ماں کی گود بنجر ہے, آج ماں دین سے دور ہے. کہتے ہیں تعلیم امی تعلیم امتی, ایک ماں کو پڑھا دینا ہے, ایک امت کو پڑھا دینا ہے, تو بنجر گودوں سے پھر ایسی ہی نسلیں پیدا ہوں گی. آپ یہاں آتی ہیں تو دعا کرا کریں کہ اللہ میرے اس پڑھنے پڑھانے سے میرے بچوں کے اندر بھی آئے. بچوں نے بھی اگر ماں کے ہاتھ میں کوئی کتاب دیکھی تو وہ فیشن میگزین کی کتاب تھی, یا وہ کوئی اور ایسا فکشن کی باتیں تھی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے. اور تبدیلی کب آئے گی؟ جب فل ٹائم مسلم بنیں گے. ایک جملہ آج لکھ لیجیے جم کے طور پہ, پارٹ ٹائم مسلمز اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو ادھر کے مکہ میں جائیں تو کیسے رہیں, امریکہ میں گئے تو کیسے, ویسٹ میں کیسے, یورپ میں کیسے, یہ سوچنا نہ پڑے. ایسے مسلم پھر پارٹ ٹائم مسلم ہیں, اور ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امت مسلمہ پیاری بہت ہے. اس قوم کی ایک اپنی شان ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ تو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی. یہ امت اپنی جگہ بڑی پیاری قوم ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی حجاب کریں گے, شرط یہ ہے کہ مشال اوباما کر لیں, پھر ہم سب کریں گے. وائٹ ہاؤس سے آرڈر آ جائے تو ہم پھر کچھ اور بھی کریں گے. وہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کر باہر نکلتے ہیں, گھٹنوں سے پھٹی, ٹانگوں سے پھٹی, سب پہننے کو تیار ہیں. فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ عورتوں اور بیٹیوں لڑکوں کے ٹخنے اونچے کر دیے. اور میں ہر دن اس صدمے کو سہتی ہوں. جب بھی کہیں اجتماعی طور پہ نماز ہوتی ہے, بات منہ پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے, عورت کا ٹخنا کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور آج کل جو ٹائٹ پاجامے ہیں سیدھے کھڑے ہو تو ٹھیک ہوتی ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں آپ کے ٹخنے اٹھ جاتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ ستر کا فرق ہے، مرد کے ٹخنے کھلے عورت کے ٹخنے ڈھکے، پاؤں کو جس حد تک چھپا سکتے ہیں اس کو چھپانا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ چاہتے تو سب ہیں کہ تبدیلی آئے، لیکن حال کیا ہے کہ ایوری باڈی تھنک سم ون ول ڈو اینڈ نو باڈی ہیڈ ڈن، سب نے سوچا کریں گے، کوئی ایک تو کر لے گا، اور رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی نہ کرائے، کسی نے نہ کیا۔ آج دین یتیم بچے کی طرح گرا پڑا دکھتا ہے، ہمیں اس کا گرنا نہیں دکھتا۔ مولانا حالی کہتے ہیں جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ فطوبہ للغربا، اللہ کے نبی کہہ گئے۔ آج صحیح دین پہ عمل کرنے والا لوگوں کو اجنبی لگتا ہے۔ آج کوئی صحابی آ جائیں تو کسی کو ان کے ساتھ کوئی ویو لینتھ نہ ملتی دکھے، اور سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو ہم یس مسٹر کہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے وی شوڈ بی آور اون جج، ہم سب کو اپنا جج خود بننا ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم ابھی بھی مست ہیں، ہماری پارٹیز، ہمارے فیشیلز، ہمارے پیڈیکیورز، ہمارے مینیکیورز، ہماری شاپنگ، ہمارے درزیوں کے بل، ہماری ساری سوشلائزنگ، یہ تو ٹائم ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس دین کو سیکھنے کے لیے آنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں سوچیں گے، سارے مسلمانوں کی، ساری امت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، کام نہیں ہوگا۔ مہندیوں میں رات دو دو بجے تک بیٹھنے کو تیار ہیں، چار چار دن ایک ایک شادی کے لیے روز گاڑی نکلے جانے کو تیار ہے، علم سیکھنے کے لیے ہم گاڑی نکال لیں، کئی لوگ ہم پہ حیرت کریں گے، اچھا آپ روز جاتے ہیں، اتنی دور جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ عروج کی ترکیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، چار کام جو قوم کر لے گی اللہ اس کو عروج دے گا: امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اخلاق میں حسن، اور کھانے پینے میں احتیاط اور پرہیزکاری۔ ان چاروں پہ آج اپنی امت کو دیکھ لیجئے، کھانوں کے چٹخاروں کے تو اتنے رسیاں، دوسرے شہر جانے کو تیار ہے کھانا کھانے کے لیے، اور باقی چیزوں میں ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرما دے۔ اسی طرح ایک اور ترکیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے، جس میں سے چند باتیں کیا ہیں: اللہ سے ڈرنا ہر حال میں، عدل اور انصاف کی بات کہنا غصے میں ہو یا رضا مندی میں ہو، میانہ روی اختیار کرنا امیری ہو یا غریبی، اہل قرابت سے رشتہ جوڑنا، جو توڑتے ہیں ان سے ملنا، اور ان کو دوں جو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اتنی ہی چیزیں مل جائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، میری گفتگو ذکر والی ہو، میری نظر عبرت والی ہو، میں نیکی کا حکم دوں۔ اور سچ بات ہے کہ ہزاروں سال تک ہم ایسے ہی تھے، ہم ورلڈ لیڈر تھے، ہمیں اللہ نے سائنس بھی دی، ہمیں جغرافی بھی دی، الجبرا بھی دیا، لیکن ہر دن کے بعد جب رات آتی ہے تو اس وقت آپ اور میں اس رات کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، یہ رات زیادہ لمبی نہیں ہوگی۔ بہت سونے کے بعد بھی تو بندہ پھر تھک جاتا ہے نا، پھر اٹھتا ہے، اور اٹھتے ہی اپنے گلاسز ڈھونڈتا ہے۔ اس وقت جو 400 سال سے سوئی ہوئی امت جاگ رہی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس دور کے جاگنے اور جگانے والا بنا دیں۔ آج واقعی پکار لگانے کی ضرورت ہے کہ جاگو اور جگاؤ، سنو اور سناؤ، ہوش کرو، ورنہ دشمن دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ ہماری نسلوں کے ذہنوں کے دروازے، ہمارے ملکوں کی سرحدیں، ہماری اپنی شریعت کی دھجیاں بگڑتی جا رہی ہیں، بکھرتی جا رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ٹس سے مس نہیں ہوتا دیکھتے۔ پھر اس میں آپ کے سامنے کچھ سلائڈز ہیں جو اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے بہت ساری اور بھی ہیں، انشاءاللہ لنک پر الگ سے ڈالیں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جس میں آپ کو مجھے دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک سلائڈ میں انسان اپنا معافی الضمیر پیش کر سکتا ہے، باپ کے راتوں کو استغفار کرنے کی اس بات بھی ہے، بیٹے باپ کے تعلق کو بھی ہم دیکھ چکے۔ تو بہرحال بہت کچھ تھا اس میں، اور سب سے بڑھ کے لئن شکرتم لازیدنکم، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 آپ کو مجھے شکر کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم آج بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ اب چلتے ہیں پارہ نمبر 14 پہ، 14th پارہ، پورے پارے کا نام دیکھیے روبا ماں، اور ہر پارے کا جو نام ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے. حسرت, کبھی کبھی, ونس اپون اے ٹائم, یعنی وہ وقت آنے والا ہے. اس کے کئی مختلف ترجمے موجود ہیں. اس پارے کا آج بنیادی تھیم جو ہم سمجھیں گے وہ ہے وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ, عورت کا رشتہ معاشرے سے. جب اسلام کی خوبصورت تعلیمات معدوم ہو جاتی ہیں تو ان معاشروں میں عورت مرد سے ہلکی, کمزور اور اس کو معاشرے کا ایک بہت گرا پڑا حصہ سمجھا جاتا ہے. یہ سب باتیں فٹ ہوتی تھیں اس دور پہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت سا دین پیش کیا. عورت کے پاس جینے کا حق بھی نہیں تھا, باقی بات تو چھوڑ دیجئے, وراثت اور باقی چیزیں الگ تھی. آپ پڑھتے ہیں آج اس بارے میں ہم عورت کے ناطے سے جو کچھ پڑھنے والے ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ چہرہ غم سے سیاہ ہونے لگتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کسی سوسائٹی میں ایک عورت کا کردار کیا ہے. اس میں آپ کو صورت نحل ملے گی, اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. سارے سیگے فیمیل کے ہیں, یعنی شہد بنانے کا پاکیزہ کام فیمیل کرتی ہے. گائے کے دودھ دینے کی بات ہے اور گائے کا دودھ بھی فیمیل سے آتا ہے. آپ پورے قرآن کو کھولتے جائیں, آگے جا کے صورت نمل آئے گی, اس میں آپ چونٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے, وہاں بھی فیمیل ہیں. کسی نے یہ بات سچ کہی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. عورت نہ ہوتی, فیمیل نہ ہوتی تو یہ نسلیں کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اور پھر ہم اس میں آخر میں دیکھیں گے کہ جو اچھے عمل کرے یا برے ہم اس کو حیات طیب دیں گے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور پھر ہم اس میں بیچ بیچ میں دیکھتے بھی رہیں گے کہ آج کے دور میں عورت پر پھر ظلم کیسے ہے. کل کے ماں باپ تو الٹرا ساؤنڈ نہیں کرا سکتے تھے, اس لیے ڈیلیوری کے وقت بالکل تیار رکھتے کسی ایسی عورت کو کہ جو بتا دے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور باہر ایک قبر تیار ہوتی تھی جو پیدا ہوتی بچی کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے نکال کر زمین کی قبر میں دفنانے کے لیے تیار ہوتی تھی. کچھ قبائل 3-4 سال تک کا ہونے پہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے, اور کچھ تو بالکل پیدا ہوتے ہی اس بچی کو پکڑ کر دفن کر دیتے تھے. جی, اور یہ روایتیں آج بھی موجود ہیں. میرے پاس ایک پوری رپورٹ ہے جو شاید میں شیئر نہ کر سکوں, لیکن اس میں انڈیا کی خاص اسٹیٹ کے اندر جو کچھ ظلم و ستم ہوتا ہے پورا اخبار کا ایک آرٹیکل ہے. ایک ایسی جگہ پہ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں مرد ہی مرد ہیں, عورتیں نہیں ہیں. تو کہا کہ ادھر عورتیں کیوں کم ہیں؟ کہا مار دی جاتی ہیں, ادھر بچی پیدا ہوتی اس کو مار دیتے ہیں. ایک عورت نے کہا میں نے اپنی 4 بچیوں کو مارا. کہتی کیسے مارا؟ کسی نے کہا کہ جس میں نے ان کو دودھ ہی نہیں دیا. روتی رہی اور اس کے بعد ٹھنڈی پڑ گئی. ایک نے کہا جو میرے پاس دایا تھی میں نے اسے کہا کسی بہانے سے باہر جا, وہ گئی تو میں نے بچی کی گردن مروڑ دی. پوچھنے پہ کیوں کیا ایسا؟ کہنے لگی بعد میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے دنیا میں اس سے بہتر ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے مار دیں. اور ستی کی رسم تو آپ نے سنی ہوگی. ایک بیوہ عورت کی وہ زندگی ہو جاتی ہے ہندو دھرم میں بعض اوقات کہ اس سے پہلے کہ وہ اتنے ظلم سہے وہ اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ ہی اس کی ارتھی کے ساتھ آگ میں ڈال دیتی ہے. آج اس معاشرے میں عورت کے ساتھ کیا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے اس ملک میں کیسا, ہم مسلمانوں میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ رشتہ نہیں ہو سکتا عورت کے بغیر. لڑکی پسند کرتی ہے تو عورت کرتی ہے, سب کام تو عورت کرتی ہے. مرد تو بیچارے صرف بعد میں کوکے کرنے کی دیر ہوتی ہے. گھر چلاتی ہے عورت چلاتی ہے, بچوں کو پالتی ہے عورت پالتی ہے. مرد تو بعض دفعہ پیسے کمانے کی مشین بنے دیکھتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں کوئی ٹیننٹ ہے اور صبح صبح اٹھ کے جاتا ہے اور رات کو آتا ہے, اور اس کو گھر کے مسائل کی کوئی فکر نہیں, اور بات کی جائے تو غصہ سہنے والی بھی عورت ہے. عورت کسی معاشرے کا سب سے پروڈکٹیو حصہ ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اس پارے کی روشنی میں اس عورت کے حقوق کے اوپر کچھ بات کر سکیں. پھر ایک اور ٹاپک جو رشتوں کے ناطے سے صرف اسی مقام پہ آ رہا ہے قرآن میں, اسی لیے اس کا تذکرہ ہلکا پھلکا وہاں جا کے کریں گے, اور وہ ہیں گرینڈ سنز اینڈ ڈاٹرز. پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور دادا نانا دادی نانی. یعنی یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اس کتاب میں جو دنیا کی سب سے معروف کتاب ہے اس میں پوتے پوتیوں کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ جہاں یہ آئے گا وہاں ذکر شروع کریں گے. اب چلتے ہیں ہم پارے کے ساتھ ساتھ. سورۃ ہجر کی آیت نمبر 2 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو کچھ ہم پڑھیں گے سم گلمپس، وہ کیا ہے؟ دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہیں بھولنا، لوگوں کے ساتھ عدل کرنا ہے، نا انصافی سے بچنا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا، ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں ہے، دوسروں سے پوچھنے کی بجائے قرآن سے جڑنا ہے. آج ہمارے ہاں اس دور میں بھی لوگ ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شرک ہے. ایسا بندہ اس دین سے نکل جاتا ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کو اور مجھے دیا. تو لہٰذا ستارہ پرستی نہیں کرنی. پھر ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، تعظیمی سجدہ بھی کسی کو نہیں کرنا. یعنی بعض کہتے ہیں نا، ہم اس بزرگ کو تو عزت سے کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ بابا جی ہیں، یہ بزرگ ہیں، تو تعظیمن بھی نہیں کرنا. پھر اہل ایمان کی صفات اپنانی ہے. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر اسی سے اپنے ہر دکھ سکھ کی دعا کرنی ہے. پھر قوموں کے قصے پڑھ کے عبرت حاصل کرنی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے اور شکر گزار بننا ہے. اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس سے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے. شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے شرک سے بچنا ہے. اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تو میں نے بھی کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پچھلی آیت ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ایک آیت تھی پارے کے پیچھے، اس کو اسی میں ساتھ پھر دوبارہ پڑھیں گے. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. ربما یود الذین کفروا، آیت نمبر 2 سے لے کر رکوع کے اینڈ تک 15. ٹاپک لکھے کاش مسلمان ہوتے. اور اس کو سنتے وقت آپ کو مجھے ہر جملے پہ الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ غیر مسلم کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اور پھر ہم اس رستے میں جو چلے تھے اور جو رکاوٹیں کھڑی کی تھی اس کو نہ کرتے، اور آج ہماری بھی بخشش ہوتی. آئیے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. فائدہ ہوگا؟ نہیں. آپ انہیں کھاتا پیتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے. یہ خود بھی جان لیں گے کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر بات لکھی ہوئی تھی. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. ذرا اپنے اوپر لیں. آپ گئے کہیں دین کی بات کہنے، اور آگے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ تو پاگل لگتی ہیں مجھے، آپ تو دیوانی ہیں. اور اس پہ بھی بڑھ کے، اور کیا، ہاں اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ فرمایا، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے گئے ہوتے. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب اس وقت آپ کے میرے ہاتھ میں ہے، جس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول برابر بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے. کیا پتہ چلا کہ دین پہ آنا اپنا مذاق اڑوانا ہوتا ہے. گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح اسے رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا. تو کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ کافروں کی مسلمان ہونے کی یہ آرزو کب ہوگی. نمبر ایک موت پہ، ہر انسان موت پہ اپنی اصل کو دیکھ لیتا ہے تو غیر مسلموں کو اس وقت حسرت ہوتی ہے، پھر اسی طرح جب فرشتے ان کو جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، پھر جب جہنم میں چلے جائیں گے، اور جس وقت گناہگار ایمان والوں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھے جانے کے بعد جہنم سے نکلتا دیکھیں گے اور میدان محشر میں، اور میں تو کہوں گی کہ دنیا میں بھی مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر کفار یہی کہتے ہیں۔ ذرا سا چند سیکنڈ خاموش رہ کر اپنے اندر جھانکیں، کبھی آج تک سوچا یہ بات؟ میں نے تو اس اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اپنے مسلمان ہونے کو ہم نے کبھی اہمیت دی؟ سوچی ہاں ذرا، اگر میری ماں مسلمان نہ ہوتی تو میں کیا ہوتی؟ میرا باپ مسلمان نہ ہوتا تو میں کیا کرتی؟ کیا میں نے شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا اور سمجھ کے کیا ہوتا تو پھر کیا میں آج اس کے تقاضوں سے دور ہٹتی؟ دل کی گہرائی سے کہیے الحمدللہ، 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 کیونکہ جب تک اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھیں گے اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ پھر آیت 6 میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بھی دیوانہ اور مجنو کہا۔ آج بھی جب آپ سچے دین پہ عمل کرتے ہیں نا تو رشتہ دار پہلے تو آپ سے ملنے سے کترائیں گے، پھر کہیں گے نہ 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 یہ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں، اور اکثر لوگ دین پہ آئے نا تو ان کو غم کیا لگتا ہے، پھر ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، پھر ہمارے شوہر دوسری شادیاں کر لیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ پہ ٹرسٹ کیجئے، اللہ پہ نظریں لگائیے۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کی بات ہے، اور لفظ ہے ذکر، اور ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو، بھولی ہوئی بات یاد دلانا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے؟ روز یہاں اتنی آیتیں سن کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی دن تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، اور اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ ہر دور کے غیر مسلموں نے اس کتاب کی اس حفاظت پر رش کیا، اور آپ ذرا یہاں سوچئے، آج آپ کو آتے ہوئے یہاں 15 دن ہو گئے، ایک ویلکم رمضان اور 14واں پارہ۔ آپ دنیا کی دا موسٹ آتھینٹک بک پڑھنے آتے ہیں، ہے سر فخر سے بلند، ہے دل میں خوشی؟ اس کتاب کے لیے آئیں تو پورے پیار اور محبت سے آیا کریں، شعور سے آیا کریں کہ میں وہ کتاب پڑھنے جا رہی ہوں۔ صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے چند نام بولوں، کسی مذہب کو ڈسکریمنیٹ کرنا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس کی کتاب پیاری۔ اگر ہم یہاں آتے اور بائبل پڑھ رہے ہوتے، تورات پڑھتے، انجیل پڑھتے، گیتا پڑھتے، ویداز پڑھتے، ممکن تھا نا؟ کیونکہ جو لوگ وہ پڑھ رہے ہیں ان کو وہ ٹھیک لگتی ہیں۔ یہ تو اللہ نے آپ کو مجھے حق کے ساتھ جوڑ دیا، ورنہ کلو حزب بما لدیہم فرحین، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے۔ پھر آیت 11 سے ہم نے یہ سیکھا کہ مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دیجئے، دل چھوٹا نہ کریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ جب انبیاء کا دل لوگوں نے دکھایا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ نے ان کا ساتھ دیا، تو کیا آپ کا میرا ساتھ اللہ نہیں دے گا؟ اپنے سارے معاملے اللہ پہ ڈال دیجئے، وہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ پھر ہم نے اس حصے سے کیا سیکھا کہ جھوٹی امید نہیں لگانی، بلکہ عمل کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا پھل کی خبر نہیں ہے، لمبی لمبی امیدیں۔ ہم نے بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کی شادیوں کی اور ان کے سر پہ سہرے باندھنوں کی امیدیں لگائی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے دین کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، اس کی سوچ رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن کا انکار کرنے والے پچھتائیں گے۔ میں نے خود سے پوچھنا ہے کہ میں کسی ایک حکم کا بھی انکار تو نہیں کرتی؟ کیا میں کسی دیندار کا مذاق تو نہیں اڑاتی؟ کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کرتی کہ مجھے بعد میں پچھتانا پڑے؟ اور کیا میں اپنی مہلت مدت، جو مہلت مجھے ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنا دے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 16 سے 25، 16-25، ٹاپک لکھیے گا کائنات کا عدل اور تناسب۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر ایک چیز معین مقدار سے اگا دی، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مرتے ہیں، ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، آپ کا رب سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کائنات میں بیلنس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا مکمل اور کمپلیٹ بنایا، اگر آپ اپنے اس وجود کو دیکھیں، اس کے اندر جو ہے اور اس کائنات کو دیکھیں، تو آپ حیران ہو جائیں، حیران کن حد تک کے فگرز ہیں۔ مثلا آپ میں سے اکثر سسٹرز، بچیاں ماشاءاللہ، ٹیچرز سائنس پڑھی ہوئی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، بولیے، H2O، دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن، جو دونوں گیسیں ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں جلنے اور جلانے کا کام کرتی ہیں، آکسیجن جلتی ہے، ہائیڈروجن جلاتی ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو جوڑا تو پانی بن گئے۔ یہ ہے شوہر بیوی کے تعلق کی خوبصورت مثال، ایک آگ بگولا ہے تو دوسری بھڑکنے کو تیار ہے، دونوں کو مل کے پانی ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ کس نے اس پانی کو ٹھنڈا کیا؟ اللہ نے کیا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس فضا میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھا دے تو ہر چیز جلنے کو تیار ہو جائے۔ یہ جو ہم ماچس کی تیلی جلاتے ہیں یا کبھی جلاتے تھے نا، ہم یہ تیلی نہ جلا سکے اگر آکسیجن تھوڑی سی زیادہ ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے خزانے جو اس نے انسانوں کے لیے رکھے ہوئے نا، مائنس کی صورت میں، آپ کو تو اس کا بہت پتہ ہوگا، آپ کے ارد گرد کتنی معدنیات ہیں، آپ دیکھیں نمک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، یہ سب کچھ پہاڑوں کی تہوں میں کیوں رکھا ہوا ہے بھلا؟ اگر اوپر ہوتا کب کا ختم ہو چکا ہوتا، ہم نے ایکسٹرا لے دے کے ختم کر کے بیٹھنا تھا، آپ کہتے ہیں نمک ہی نہیں مل رہا۔ اللہ نے کہا کھودو، کریدو، اور اپنے لیے رزق تیار کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں ہیٹ اور آگ کیسے لی جاتی تھی، فوسلز ہوتے تھے، نکلتے جاتے تھے، اس کو جلایا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، گیس نکل آئی، اس سے جلنے کا کام ہو رہا ہے، پیٹرول آ گیا۔ اب کتنا بڑا ایک دھوکہ تھا جو چند سال پہلے عرب کنٹریز میں اور باہر کے ملکوں میں آیا، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ دیں۔ آپ کو تھا کہ ملکوں کی کرنسی ایسے سے ایسے گئی ہے صرف اس متھ پہ۔ اللہ کہتا ہے تم کیوں غم کرتے ہو، ہمارے پاس ہے خزانے، پیٹرول کم ہو رہا ہے، نیوکلیئر فیول آ گیا، اور جو کوئلہ اور لکڑیاں ٹنوں کے حساب سے رکھ کے جتنی ہیٹ پروڈیوس ہوتی تھی نا، وہ نیوکلیئر میں چند اونس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کو فکر ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں دو بچے خوشحال کرانا، ریسورسز ختم ہو رہے۔ مالتھیس نام کے ایک شخص نے یہ تھیری دی تھی آج سے کچھ سال پہلے کہ دنیا میں جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، ریسورسز تو کم ہو رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے تو کھانا ہی نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا۔ جا کے دیکھیے یوٹیلیٹی اسٹور میں 6 قسم کے سیریل ہیں آج بھی، 10 قسم کے جوس ہے، پہلے اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کے میرے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ مہمانوں کو بلا لیں تو کہ انتظام نہیں کرتے؟ اسی ہال میں جب لوگ 1000 لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہوں گے تو کیا کھانا 100 کا پکواتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کے میرے اندازے اتنے اچھے ہیں تو اللہ کا کیوں نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ 60,000 کیوبک کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 18 ملین ٹن کوئلہ چاہیے تھا، ایک دور تھا جب کوئلے سے بجلی بنتی تھی، اور آج کیا حال ہو گیا، 7 کلو یورینیم سے اتنی ہی تعداد میں بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ہر چیز کو تناسب کے ساتھ رکھا ہے۔ پارے کا ٹاپک عورت ہے، تھوڑا سا اس تناسب کو بھی ڈسکس کیجئے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی عموماً عادت کیا ہوتی ہے کہ پہلا بیٹا پیدا ہو، چلیے پھر دوسرا بھی بیٹا ہو، بھائی کے ساتھ بھائی تو ہو جائے، 2-3 بیٹوں کے بعد پھر کہتے ہیں بیٹی بھی ہو۔ کیوں؟ فراک پہنانے کو دل کرتا ہے، اور وہ بچیوں کے کپڑے اور پونیاں، یعنی ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے عورت چاہتے ہیں۔ اور بیٹیاں 10 بھی ہو، بیٹے 10 بھی ہو جائیں تو مبارک بات، اور بیٹی 2 سے تیسری ہو جائے تو غم پڑ جاتا ہے۔ اور کچھ بد نصیب بیویوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اگر پھر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ کیوں؟ یہ فیکٹری ہے بیٹیاں پیدا کرنے کی، بیٹی تو آپ کی طرف سے آتی ہے، آج سائنس نے یہ ڈسکور کر دیا کہ بچے کی جو سیکس ڈٹرمن ہوتی ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے, عورت کی طرف سے ہمیشہ ایکس آتا ہے. مرد کی طرف سے ایکس آ جائے گا تو بیٹی ہوگی, وائی آئے گا تو بیٹا بن جائے گا. اب یہ تناسب کو دیکھیے. ایک تو پیچھے بات ہوئی تھی چار شادیوں والی, اور میں نے اس دن بھی آپ کو ایک فگر لکھایا تھا اس اندازن کہ امریکہ میں آج بھی کتنی ہزاروں عورتیں ہیں جن کے لیے مرد نہیں ہے, کیونکہ مرد تھوڑے ہیں عورتیں زیادہ ہیں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹی نہ ہو. اللہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اندازے کیسے رکھنے ہیں. آپ ازما کے دیکھیے کہ آج گھر جا کر ایک بڑا دلچسپ سا معاملہ کیجئے, اپنے پورے خاندان کے بیٹے اور بیٹیاں, یعنی آپ کے اپنے بھائیوں کے بہنوں کے, پھر اس طرح آگے جائیے پھوپھیوں کے ماموں کے چچاؤں کے, کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں, کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں جمع کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. اگر ایک کے چار بیٹے اور ایک ہی بیٹی ہے نا, تو کسی دوسرے کے اپوزٹ ہوگا کہ چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوگا. اللہ نے سب کو جوڑنا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو یہ نہ کہا کریں کہ ہائے میرے پاس بیٹی پہ بیٹیاں کیوں آ گئیں, بلکہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بانٹ پہ راضی کر دے. پھر اسی طرح آیت 17 میں ہم نے شیطانوں کے طرف سے جو آسمانوں سے ان کو مارا جاتا ہے اس کی بات کی. تو یاد رکھیے شہاب ثاقب جو ٹوٹتے ہیں وہ بھی اصل میں شیطانوں پر آسمانوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں گرائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی پیاری ہے. جس نے قرآن کی حفاظت کی اس نے کائنات کی بھی حفاظت کی. آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اس کے حکم کو اسی طرح لے لیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دے دیا ہے. پھر اور ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ اسباب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یقین رکھیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ کو رزق کا مالک سمجھنا ہے, قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے. سوال کیجئے خود سے, کیا میں دوسروں پہ بھروسہ تو نہیں کرتی؟ کیا آپ سب خزانوں کا مالک اللہ کو سمجھ کر صرف اسی سے تو نہیں مانگتی جب اوروں سے بھی امیدیں لگاتی ہوں؟ اور سب سے بڑی بات اس رکوع میں سے جو سیکھی, اپنی زندگی کو متوازن بنانا ہے, بیلنس لائف گزاریں. دیکھیے اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں نا تو بیلنس چلیے, بہت لمبا جینا چاہتے ہیں تو بیلنس کھائیے. جو بہت زیادہ کھاتے, بہت سوتے, بہت نفس کی خواہشات پوری کرتے تو ان کی زندگی کیسے جیرن ہو جاتی ہے آج آپ جا کر دیکھ لیجئے. کیسے نفس کی خواہشیں پوری کرنے والے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 26 سے 44, 26 to 44, ٹاپک کیا ہے؟ نورانی روح ظلمانی وجود کے پنجرے میں. یہ پھر آپ کے میرے وجود کی باتیں ہو رہی ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور اس سارے کو پڑھتے وقت ایک جملہ اپنے آپ سے پوچھئے بار بار, ہے کہیں تکبر کی گنجائش؟ ہے کہیں مجھ کو خود کو بڑا سمجھنے کی گنجائش؟ اور خاص طور پہ جب خوشیوں کے نام پہ اکڑ اکڑ کے پھرتے ہیں, ہیل والے جوتے اور اکڑے ہوئے کپڑے اور نمائش اور نمود, اس وقت ان آیتوں کو سوچیے گا کہ میری اوقات کیا ہے. بار بار اس رکوع میں آپ پڑھیں گے, سڑے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. اگر انسان سونے چاندی کا بنا ہوتا نا تو کچھ تکبر اس کو سجتا بھی تھا. کیسے؟ آئیے دیکھیے. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. یہ ہے حضرت انسان کا مینوفیکچرنگ میٹیریل. اگر سونے کا ہوتا تو کبھی سر زمین پہ نہ رکھتا بندہ. مٹی کا ہو کے مٹی سے ڈرتا ہے, مٹی میں جانے سے ڈرتا ہے, جھکتا نہیں, اس کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے, اکڑتا پھرتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا, اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں, تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا, کیونکہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا. فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے, تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. کہنے لگا میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے کیے جائیں. فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک, یعنی قیامت. خود گناہوں کے لیے ڈھیل مانگ رہا ہے. شیطان نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں اس کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، ہاں مگر تیرے ان بندوں کے سوا جو چن لیے گئے ہوں، خالص کر لیے گئے ہوں۔ دیکھیں شیطان گیو اپ کر رہا ہے آپ کے اخلاص کے آگے۔ صرف ایک گروہ کے اوپر شیطان کا قبضہ نہیں ہے، اور وہ ہے مخلص۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یقیناً سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ ہے بنا ہوا۔ تو کیا سیکھا آیت 26 میں اور اس سے اگلی آیتوں میں؟ انسان کی تخلیق۔ آپ دیکھیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، یہ بچپن سے سنتے آتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ خشک مٹی تو راب، پھر بھیگی ہوئی مٹی، پہلے سوکھی مٹی تھی، پھر اس کو پانی ڈال کے گیلا کیا گیا، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس کو کچھ دن چھوڑ دیا گیا، اس میں زندگی کے اثر پیدا ہو گئے۔ جیسے آپ اگر تھوڑا سا پانی مٹی میں ڈال کے باہر چھوڑ دیں، کچھ دن بعد پھپھوندی لگ جائے گی جو کہ زندہ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بدبو آنے لگی، پھر اسے انسان کا وجود بنایا، پھر چھوڑ دیا اس کو، فخار، اور یہاں سلسال کا لفظ ہے، ٹھیکری کی طرح ہو گئے، برتن بنتے کبھی دیکھے ہوں، اور جب وہ بالکل بدبودار ہو کر، خشک ہو کر، کھن کھن بولنے لگی، پھر اس کو آگ میں پکایا، یہ ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار۔ کھن کھن آتا اور ٹھیکرا، فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ کبھی کسی کی تنی بھی گردن دیکھیں، پھر اس وقت اس آیت کو یاد کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2692 ابن عباس سے، جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے، یعنی آگ سے بہت بہتر۔ عمر کہتے ہیں سورج کی آگ سے، فرمایا نہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جن شعلے والی آگ سے، اور آدم علیہ السلام اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا۔ کیا؟ سلسالن کالفخار، ہے فخر کی گنجائش۔ شیشے میں آج جا کر چند منٹ اپنے آپ کو گھوریں، ہیں کیا ہم؟ جس کے اندر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کوئی جراثیم ہے، سیلف پریزنگ، بڑائی، مجھے مانو، میری تعظیم، میری تعریفیں، وہ شیشے میں جائے، اور اگر کبھی اللہ موقع دے دے، اور دے دیتا ہے کئی دفعہ، اندر سے ذرا اپنا ایک ایکس رے تو کروائیے۔ اسکینرز میں سے انسان کو اندر سے دیکھا جائے تو کیا نکلتا ہے اندر سے؟ پہلے دور میں ایکس ریز ہوتے تھے نا، کالے رنگ کے ڈھانچہ، ہڈیاں، خوف نہیں آتا؟ اور کبھی آپ اپنے اس کھوپڑی اور سکل اور جبڑوں کا تو کرائیے، آپ کو رات کو اپنے آپ سے ڈر لگے گا، یہ ہے اندر سے آپ اور میں۔ اور انسان تو اتنا کمزور ہے، صبح اٹھ کے برش نہ کرے تو کھانا نہ کھا سکے، تھوڑی دیر اور گزر جائے تو کوئی دوسرا اس کے پاس بیٹھ نہ سکے، دھوپ سے نکل کر آ جائے اور شاور نہ لے تو پسینے کی بو سے اس کے پاس کوئی بیٹھے نہ، دن میں ایک دو بار فارغ نہ ہو جائے تو گندگی نہ نکلے، اور بادشاہ بھی اپنی گندگی خود صاف کرتا ہے، کیسے بندے کو فخر حاصل ہے؟ یہ تو اللہ نے، یہ جو میں نے ٹاپک آپ کو دیا ہے، بہت سوچ کے دیا ہے کہ نورانی روح ظلمانی وجود میں، یہ مٹی کب ہوتا ہے؟ تبھی تو اس کو مرنے کے اوپر ہم نکال کے قبر میں پھینکاتے ہیں۔ دیکھیے کہ جیسے مثلاً آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، جیسے سیل فون آپ خرید کے لاتے ہیں، بڑی خوبصورت پیکنگز میں ہوتے ہیں، کیا کیا ڈبے اور اندر پیکنگز ہیں، کھولتے جاتے ہیں، کھولتے جاتے ہیں، کھولتے جاتے ہیں، اینڈ پہ فون آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، ڈبہ تھوڑے دن رلتا ہے اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ کا میرا یہ وجود جو اس وقت اپنے ہاتھوں کو لگائیے، اپنی انگلیاں، کان، چہرے کو دیکھیے، یہ جسٹ ایک کیج ہے، یہ ایک ریپنگ پیپر ہے، کسی کو کالا مل گیا، گورا مل گیا، کسی کو دانوں والا مل گیا، کسی کے اوپر اللہ نے پمپلز لگا دیے، کوئی گورا، کسی کی ناک چپٹی، کسی کی موٹی، کسی کی لمبی، یہ ریپنگ پیپرز ہیں ڈفرینٹ سٹائلز کے۔ ان سب کے اندر آپ اور میں اصل میں کیا ہیں؟ جو ہماری روح ہے، روح ربانی۔ اس روح کی حفاظت کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھتے ہیں، اور اس روح کو مردہ چھوڑ دیں گے خیر نہیں ملے گی۔ اور میں جب بھی کسی اسکول سے ہو کر آتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ماں باپ کو کتنا یقین ہے، روزے کی حالت میں صبح صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، سینکڑوں میں بچوں کی تعداد ہے ایک ایک اسکول میں۔ دیکھیے، سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے خود موقع ملے تو میں دوبارہ پڑھوں، لیکن بات کیا ہے، کیا اتنا شوق، اہتمام اور فکر ہمیں اپنے بچوں کو اس قرآن کی بھی ہے، اس کا شوق ہے؟ اور میں جو چیز آبزرو کرتی ہوں، آج صبح ہم ایک کلاس میں تھے اور وہ میٹرک اور اس کے اراؤنڈ کی بچیوں کی کلاس تھی، جس شوق اور ذوق سے وہ بچیاں سن رہی تھیں، معذرت کے ساتھ آپ اتنی دیر اتنا فوکس نہیں کر سکتے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے قرآن کا لفظ سن کر، اور ماں باپ ان کو سکولوں میں بھیجیں گے، اور کہیں بھیجنا مشکل ہے، نون ہے نا، اٹس نون، یہ کامن ہے، سب بھیج رہے ہیں، بچوں کو ہم بھی بھیج رہے ہیں. جس دن اس قرآن کے لیے بھیجنا نون ہوگا، کامن ہوگا، اس دن امت کی حالت بدلے گی. اور یہ بچیاں آج پھر پورے پارے میں عورتوں کا ہی درد ہے میرے دل میں، آج ایک بچی کو قرآن سے جوڑے بغیر آپ اگر اگلے گھر بھیج دیتے ہیں نا، یہ اس بچی پہ بھی ظلم ہے اور ان پہ بھی ظلم ہے جن کے گھر آپ یہ تحفہ بھیجتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ایسی بچی اپنے گھر لے آتے ہیں جس کو اقرا بسم ربک الذی کا بھی ترجمہ نہیں آتا، تو یہ آپ اور آپ کے بیٹے پہ بھی ظلم ہے. اس نے آپ کی نسل جو پوتے اور پوتیوں کی صورت میں ہے، اور پہلی نے آپ کے نواسے اور نواسیوں کو خراب کر دینا، بنجر گودے ہیں. اور اس عمر تک بچیاں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں، 12, 14, 16، پھر جب باہر کی ہوا لگتی ہے، بڑے بڑے اسکول، کالج، یونیز، پھر پٹ پرزے نکلتے ہیں. کوئی چیز بری نہیں ہے، بس ان سب کے اندر قرآن کو ڈال دیجئے. اپنے بچوں کو احساس دلائیے اس چیز کا، قرآن بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کائنات اہم ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بشریت حقیر نہیں ہے، انسان حقیر نہیں ہے. آپ مت سوچیے کہ مٹی سے بنا ہے تو حقیر ہے، بلکہ اصل میں اس کی شان اور عظمت تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے. کب تک؟ جب تک آپ نورانی روح کے تقاضے پورے کرتے رہے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ شیطان اور شیطانی رویے دیکھے. آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیا کیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، غلطی کر کے اکڑ گیا، حسد کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ پیچھے پڑ چکے ہیں، کرنا کیا ہے؟ شیطان اور اس کے طریقوں سے بچنا ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں جہنم کے دروازوں کی بات ہے، اور ہر ایک کے لیے جزم مقسوم 7 حصے ہیں، دیکھ لیجئے، موحدین کے لیے، یہود کے لیے، عیسائیوں کے لیے، صابیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، مشرقین اور منافقین کے لیے. اور یہ کہاں لکھا ہے؟ جا کر احسن البیان میں ان آیتوں کی تفسیر میں پڑھ لیجئے گا. کیا مطلب؟ کچھ توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ آپ کے میرے لیے بس یہ فکر کی بات ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو فائر پروف سمجھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا، گناہگار موحدین کے بھی جہنم میں جانے کے چانسز ہیں، الا یہ کہ اللہ اپنا رحم کر دے اور بعد میں ان کو وہاں سے نکال دے. کیا سیکھا؟ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا میں اللہ کی مخلص بندی ہوں؟ ابلیس کا میرے اوپر زور تو نہیں چلتا؟ مجھے رب کو راضی کرنا آتا ہے؟ بہکے ہوئے لوگ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں؟ کیا میں صراط مستقیم پر ہوں؟ کیا مجھے گناہ دل فریب لگتے ہیں؟ انجوائے کرتی ہوں سنس کو؟ کیا میں اللہ پر توکل کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے. آگے دیکھیے 45 سے 60، ٹاپک لکھیے، جنت میں لے جانے سے پہلے دل دھلیں گے. مراد کیا ہے؟ دلوں سے کینے نکال دیجئے. کل کے پارے کے بعد کچھ نکلے ہیں دل میں سے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کچھ کے دل دھلے، ماشاءاللہ اللہ آپ کے پورے دل دھو دے. اور جب پورا قرآن پڑھ جائیں گے تو آپ کا دل شیشے کی طرح چمکنے لگے گا انشاءاللہ تعالی. فرمائے، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. ساس بہو اگر ایک ہی جنت میں پہنچ گئیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کڑیں گی، یہ ادھر بھی آ گئی، یہ اماں بیگم ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر تو جنت جنت نہ رہی. اور اگر اپنے ہی شوہر جنت میں دکھ گئے، لو وہاں تو دن گنتی کے پورے کیے تھے، 4 دن کی دنیا ہے، آپ چلتے ہیں، تو کیا ہوگا بتائیے؟ وہاں دل دھل جائیں گے. جنت میں لے جانے سے پہلے آخری مقام ہے پل صراط کا قنطرہ، وہاں رشتوں کا حساب ہوگا. سارا میدان تھا محشر، آپ گھوم کے گزر گئے، ساری کلیئرنسز مل گئیں، ایئرپورٹ کے مراحل ذہن میں رکھیے، اب بالکل جہاز کے دروازے پہ پہنچ گئے، یہاں حقوق العباد کے معاملے ہوں گے. بتاؤ، اب بتاؤ اس دن کیا کیا تھا؟ اس دن بلا وجہ کی غصہ کیا تھا، اس دن کیوں ڈانٹا تھا، اس دن کیوں غصہ کہتا؟ آج عورت پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، سارا دن چولہے کے آگے کھڑی ہوتی، کھانے پکاتی ہے، اور شام کو صرف نمک تیز ہو گیا اس بات پہ ڈانٹ کھاتی ہے. آج کی عورت جس کے اوپر اگر آپ چند جملے نہیں کئی کتابیں لکھ سکیں تو کم ہے. کسی نے کہا کہ آج کے دور کی ولیہ تو عورت ہے. کیسے؟ کہا تمہارے اپنے گھر میں ہے ولی اللہ، سب سے پہلے خود اٹھتی ہے، اور اگر آپ نہ اٹھیں تو سب کا روزہ گیا، اور سارا دن سب سلواتے دیں گے کہ آپ نہیں اٹھی تھی تو سحری نہیں پکی. سب کو پکاتی ان کی مرضی کے، کسی کے پراٹھے، کسی کے حلوے، کسی کے مانڈے، اور خود آخر میں دو لقمے کب کھاتی؟ جب اذانیں ہو رہی ہیں، اور لوگوں بچوں کی بچی ہوئی چائے پانی پی کے روزہ رکھتی ہے. پھر صبح سارا دن آپ کے گھر کو دیکھتی، آپ کی صفائیاں کرواتی، اور بچوں کے لیے ناشتے بناتی، اسکول سے آنے پہ ان کو ٹیک کیئر کرتی، پھر ٹیوشن پہ بھیجتی، تھوڑا سا سستانے بھی لیٹ جائے تو اس کو کوئی سونے نہ دے، اور پھر عصر کے بعد سے وہ کچن میں جا کر آپ کے لیے افطاریاں بناتی. اور اس کو کیا ملتا ہے؟ جب اذان ہو جاتی ہے تو کوئی زبردستی اس کے منہ میں کھجور ڈال دے، وہ آپ کے برتن سمیٹ رہی ہوتی ہے، آپ مسجد سے نماز پڑھ کے آتے ہیں، اس کی نماز قضا ہو جاتی، آپ تراویح پڑھ کر اپنا کھانا ہضم کر کے آتے ہیں، وہ عورت ابھی کچن صاف کر کے نہیں نکلی. مجھے بتائیے، عورت کے بغیر دنیا چلتی ہے؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا. یہ ان سے پوچھئے جن کی عورتیں چلی گئیں. اکثر مردوں کو عورتوں کی اور بیویوں کی قدر کب آتی ہے؟ جب وہ نہیں رہتی. کہ اتنا کچھ کرتی تھی عورت ہونے کے ناطے. دیکھیے، ایک عورت ماں ہونے کے ناطے ہر مرض کی دوا نہیں ہے. گھر میں اندر گھستے ہی سب سے پہلے بچے کیا پوچھتے ہیں؟ مام، امی کدھر ہیں؟ اچھا ہیں، چلو شکر ہے. اور میاں صاحب بھی آتے ہی آواز کیا لگاتے ہیں؟ کدھر ہو؟ چلو ٹھیک ہے، پھر چاہے بات بھی نہ کریں، لیکن گھر میں بیٹھی ہو، شکر ہے، اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے کام پہ، پھر جا کے سو جائیں، کام کریں، کمپیوٹر پہ ہو، فوت پہ ہو، جو بھی ہے، بس بیگم گھر. اور اگر بیگم گھر میں نہ ملی تو اللہ کی پناہ. ایک عورت تھی تو بیچاری آپ ہی جیسی تھی، پتہ نہیں اب آپ کے یہاں خوشاب والوں کے گھریلو حالات کیسے ہیں. تو میرے پاس ایک کسی بھی جگہ تھی تو ایک سسٹر آئیں، بڑی دکھی، کہتی میں بڑی مشکل میں ہوں. کہتی کہ میں نے کہا کیا مشکل آپ کی؟ کہتی میرا میاں کہتا ہے جب میں گھر آؤں تو تم گھر میں موجود ہو. اچھا، تو میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کا میاں آپ کو یہ کہے کہ میں گھر آؤں تو مجھے تمہاری شکل نہ دکھے، تو مجھے اتنی بری لگتی ہو. میں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کا میاں آپ کو گھر آتے ہی دیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کو برا کیوں سمجھتی ہیں؟ کہتی نہیں، پھر میں کہیں جا نہیں سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. خیر بہرحال، جو بات بات میں ہونی تھی وہ تو ہوئی، لیکن شکر کیجئے کہ آپ کے مرد چاہتے ہیں کہ آپ ان کو گھر میں دکھیں. محبت ہوتی ہے تبھی تو آپ کو چاہتے ہیں. بچے کہہ جاتے ہیں مام گھر میں ہو، لیکن اصل بات کیا کہ ہم نے اتنا زیادہ پیمپر کر دیا ہوتا ہے اور اتنا اپنا یوز ٹو کر دیا ہوتا ہے کہ آج ایک عورت ہفتے میں 5 دن جاب کے لیے جائے کوئی نہیں روکتا، صبح سے شام تک جائے کوئی نہیں روکتا، پھر بچے پتہ نہیں کون پالتا، پھر دادیوں کو برا نہیں لگتا کہ یہ بہو خود سارا دن جاب پہ چلی جاتی ہے اور بچے میرے پہ ڈالتی ہے، اور اگر وہی عورت 2-3 گھنٹے کے لیے ذرا گھر سے نکلے کہ میں قرآن سناؤں، میں تھوڑا سا سستا لوں، تو ہر ایک کی نظریں اس پہ. اس عورت کو یہ حق دیجیے، اور آپ سب اپنا یہ حق لیجئے. میں نے یہ حق لیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اللہ نے پھر میرے ساتھ والوں کے دل میں نرمی ڈال دی ہوئی ہے. مجھے جتنا یقین ہے نا اس حق کے لینے کا، مجھے زندگی میں کسی بات کے لینے کا اتنا یقین نہیں. میں اپنے سسرال سے بھی یہ حق لے سکتی ہوں اور لیا ہوا ہے الحمدللہ، میں نے اپنے شوہر سے بھی لیا ہوا ہے، میں نے اپنے بھائی بہنوں سے بھی لیا ہوا ہے. ان کی شادی اور میری کمٹمنٹ میں نہیں جاؤں گی، میں نے یہ حق منوا لیا، میں نے ان کو بتا دیا کہ سم تھنگ از امپورٹنٹ دین یو. یہ آپ بھی کیجئے، اپنے سلم کے سفر کی، اپنے اس اللہ کی قربت کی، معرفت کی کا حق لینا آپ کا فرض ہے. اکثر سسٹرز مجھے سناتی ہیں بس کیا کریں گھر والے پسند نہیں کرتے، پھر میں ان کو کیا کہتی ہوں؟ بس میں ابھی آئی. اب نہیں ابھی آئیں تو پھر وہ ناراض ہیں، اور شرمندہ شرمندہ آتی ہیں، بس بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، ابھی آ جاؤں گی. اچھا نہیں بتاتی نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں، غلط کرتی ہیں آپ. اب ایک دن بیٹھے آرام سے، جس کو بھی اعتراض ہے، اگر میں ساس ہے تو بھی، اور عزت اور پیار اور محبت کے ساتھ، اور شوہر صاحب ہے ان کو بھی، مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کا حق کون سا نہیں دیتی. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، میں سارے گھر کے کام دھندا جو کچھ مجھے اللہ نے دیا میں کروں گی, عزت سے کروں گی, آپ کی خدمت بھی کروں گی, لیکن آپ مجھے اس سے نہیں روک سکتے, یہ میرا حق ہے. آپ یقین کیجئے, جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا آپ کا راستہ کوئی نہیں روکے گا. تیز آتی گاڑی کو تو دوسرے بھی راستہ دے دیتے ہیں, یہ ہم شیکی ہوتے ہیں, معذرت خواہانہ, ڈیفینسو, نہیں میں جا رہی ہوں, میں اہم ہے, میں روز جاؤں گی یہ بھی بتا دوں, اور دیکھیے دیر ہوگی, اگر مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو آپ پکوڑوں والی کڑاہی چولہے پر رکھ دیجئے گا, میں آ کر اس میں گرم گرم پکوڑے بنا لوں گی. آپ یہاں سے کیوں شرمندہ اٹھ کے جائیں؟ آپ کوئی چوری کر کے گئے ہیں؟ آپ کوئی ظلم کر کے گئے ہیں؟ آپ جو خیر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں وہ کدھر جا رہی ہے؟ تو اپنا حق لیجئے, لیکن زبان پیار سے, محبت سے. یہ جب ہماری زبان تلخ اور آگے سے پھر دلائل اور بیسے اور رونا دھونا, یہ غلط ہے. باقی وقت بیسٹ گزارے, یہ وہ خود آپ کو دیں گے کہ جائیں بیگم اور جائیں ماما اور بہو, آپ جائیے اور بیٹی آپ جائیے, آپ کا حق ہے, یو ڈیزرو دس, کہ آپ کچھ وقت اپنے آپ کو دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے آیت نمبر 48 سے جنت کی باتیں پڑھتے پڑھتے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا, جس کو ہم آپ اپنے لیے لیں گے, لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین, نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. ذرا سانکھیں بند کریں, تصور میں خود کو جنت میں لے جائیں, کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں, آپ کو کوئی درد نہیں ہوگا. اگر بیماری کے دنوں میں تکلیف ہوتی ہے, نہیں ہوگی. بچے کی پیدائش کی تکلیف نہیں ہوگی. آپ دیکھیے عورت کتنے درد سہتی ہے, ماں بننے کے مرحلے ہی شروع سے آخر تک دیکھیے, کوئی آسان کام ہے؟ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اور گھر میں تو سب کر کے بھی تانے ملتے ہیں نا, تجھے نکال دوں گا, ٹھہر جا, میں تیرے سا کرتا کیا ہوں, یہ جاہل مرد کہتا ہے. پڑھا لکھا مرد اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا, اور بیوی کے ماں باپ کو فون کر کے نہیں کہہ سکتا لے جاؤ اس کو, اللہ کرے لے جائیں, پھر مزہ آئے گا کہ کس کو لے گئے. بڑے نخرے کرتے ہیں لوگ. ایک میں نے سٹوری کہیں شیئر کی تھی, کہیں نہ کہیں ہوگی, مل گئی تو آپ کو بھیج دیں گے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, اس میں ایک لڑکی رہتی تھی, اور سسرال میں کچھ نہ کچھ کانوں میں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو مرد بیچارہ رات کو آتا تھا تو کبھی ماں نے کان میں کہنا کر دی کچھ نہیں, ستی رہندی بیٹھی رہندی, اسی طرح کبھی بہنوں نے کچھ کہنا یہ کر دینا. اب اس کا ایک بچہ بھی تھا, ایک سال کا یا کچھ ایسے چھوٹا بچہ تھا. تو کیا قصہ موسیقی کہ وہ مرد کو بظاہر بذات خود اس عورت سے کوئی گلہ نہیں تھا, وہ خوش تھے میاں بیوی, لیکن اوپر والوں کی باتوں سے کیا ہوا کہ ایک دن اس نے غصے میں اس کو کہا کہ چلی جاؤ اپنے میں کے. اس نے کہا اچھا اب آپ نے کہہ دیا تو میں جا رہی ہوں, اور یہ پکڑیں اپنا بچہ سنبھالیں. بچہ بھی چھوڑ گئی. بچہ مرد کو دے دینا چاہیے, یاد رکھیے, سنبھالے اپنا بچہ خود. وہ بچہ آپ کو کبھی بھی جوان نہیں رہنے دے گا, وہ آپ کو بوڑھا کر دے گا. خیر قصہ مختصر, وہ چلی گئی. اب وہ آیا تھا کام سے, عام طور پہ کیا ہوتا تھا, آتا تھا کھانا پکتا تھا, یہ ہے وہ ہے دس اینڈ دیٹ, کچھ بھی نہیں, بچہ رو رہا ہے. آرڈر کیا مجھے کچھ کھانا مل جائے, ہوٹل سے کچھ کھانا منگایا, کھانا پڑا ہے, بچہ رونے لگ گیا. اس کو بوٹل بنا کے دودھ کی دی, اور اس کے بعد پھر وہ اس کو کھلا رہا ہے سلا رہا ہے, پیمپر گندا کر دیا, اس کو صاف کیا, رو رو کر کے بچہ سویا. کہا اچھا چلو میں کھانا کھاؤں, دیکھا تو کھانا ٹھنڈا تھا. کھانا گرم کرنے کے لیے کچن میں گیا, اس کو چیزیں نہیں پتہ چل رہی کدھر ہے. صرف 3-4 گھنٹے گزرے, آدھی رات فون کرتا ہے, بیگم میں تمہیں لینے آ رہا ہوں, مجھے ان 4 گھنٹوں میں پتہ چل گیا تم کیا کرتی ہو. اور آج کے بعد میں یہ جملہ کبھی نہ بولوں گا کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو. یہ اکثر عورتوں کو جملہ سننا پڑتا ہے, تو اس طرح کے جھٹکوں سے مردوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. عورت کوئی آیا تھوڑی ہے, عزت کا رشتہ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کیسے بیویوں کو دیکھتے تھے, بیٹیوں کو دیکھیں. ہم تو اس وقت صرف معاشرے میں عورتوں کے مقام کو ہی دیکھ لیں, ایسے لگتا ہے کہ ایک لو لیول کی خاتون ہے, حالانکہ عورت تو آپ کی نسلوں کو بناتی ہے. تو جنت میں جا کر اللہ کیا کہتے ہیں, نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے, نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں. کتنی پیاری خبر ہے, خوشی ہوئی سن کے؟ بولیے الحمدللہ. ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں, بولیے استغفر اللہ. یعنی اللہ کی دونوں صفات ایکسٹریم پہ ہیں. ان ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو, کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تجھے ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا, اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ کیونکہ ان کی نظر اسباب پہ تھی اور اللہ کی نظر اپنی قدرت پہ ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں, آپ مایوس لوگوں میں نہ ہو جائیے. کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید, تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. یہاں رک جاؤں, بعد میں سمجھ نہ آئے گا. ہر وہ کپل جوڑا جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے, اس آیت کو پڑھ لے. اللہ کی رحمت سے صرف مایوس لوگ ہی دور رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 80 سے 90 سال, بلکہ بعض جگہ تو آتا کہ 100 سال کے قریب تھی, اور اللہ بیٹے کی خوشخبریاں دے رہا ہے. کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, وہ صاحب کن فیکون ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. کون سی؟ لوط کی قوم. مگر خاندان لوط کے, ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے, ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں اور رکنے والوں میں مقرر کر دیا. جب بھیجے ہوئے فرشتے آلے لوط کے پاس پہنچے, کیا پتہ چلا؟ حضرت لوط کی شادی غیر خاندان میں ہوئی تھی اور یہ عورت نبھا نہ کر سکی لوط کے گھر سے. آپ دیکھیے کہ ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے مختلف سبق ہے. اس عورت کی ہمدردیاں اپنی قوم سے تھی, یعنی باقی انبیاء کرام جو تھے نا وہ اپنی قوموں اپنے ہی قوم میں تھے, لیکن حضرت لوط نے پہلے ہجرت کی تھی کیونکہ یہ ابراہیم کے بھتیجے تھے, ایک ہی جگہ تھے, ایک ہی خاندان تھا. اللہ نے ان کو ایسے ہی, جیسے آپ میں سے کوئی جوہرا بات ہے تو آپ کی پوسٹنگ کوئی میاں والی کر دے کہ آپ وہاں جا کر کام کریں, ایسی مثال ہے صرف. تو حضرت لوط وہاں گئے, وہ ان کی اپنی برادری نہیں تھی, وہاں کی ایک عورت سے شادی کی. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے عورتوں کے ناطے سے, غیر خاندان یا غیر برادری کو قبول نہیں کر پاتی یا لوگ ان کو قبول نہیں کرتے. عورت پہ ایک اور ظلم میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھا. ایک عورت ہے, وہ کہتی ہیں میری ساس کی 4 بہویں ہیں, سب سے اس کو پیار ہے مجھ سے نہیں. میں نے کہا یہ تو باقیوں کو بھی لگتا ہی ہوگا, کسی کو اپنی ساس کے پیار کا یقین آج تک نہیں دنیا میں آیا اور نہ آئے گا. آپ میں سے کس کس کو یقین ہے ان کی ساس ان سے پیار کرتی ہیں؟ اللہ اکبر, اتنے برے حالات ہیں. اب میں اس کا ذرا دوسرا سوال کروں, آپ میں سے کس کو اپنی ساس سے پیار ہے؟ یہ بھی ذرا معاملہ خراب ہی ہے. آج آپ کو میں ایک وجہ بتاؤں ساس سے پیار کرنے کی, پر اگر وہ وجہ بھی نہ ہوئی تو آپ مجھے کوسیں گے. ساس سے پیار کرنے کی صرف ایک وجہ کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے. اس عورت نے پیٹ میں رکھ کے, پال پوس کے, دودھ پلا کے, راتوں کو جاگ کے, دن میں اس کو سکولوں میں بھیج کے, ایک بچے کو ایک توانا مرد بنا کر, ڈگری ہولڈر ڈاکٹر صاحب بنا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیا. کیا اس سے بڑی اور کوئی وجہ چاہیے؟ بس اس وجہ سے اس عورت سے پیار کیجیے. بیمار رہتی ہے اس لیے چڑچڑی ہے, دوائیاں بہت کھاتی ہے اس لیے تانے بہت دیتی ہے. صبر کیجیے, برداشت کیجیے, کیونکہ اس کے بغیر گھر چل نہیں سکتے. چلیے آگے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور ہی صدمے سہنے لگ جائیں. ایک سسٹر تھی اور کہنے لگی میں اپنی ساس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. میں نے کہا زندہ ہے؟ کہتی نہیں فوت ہو چکی ہیں, ویسے اللہ ان پہ رحم کر دے. میں نے کہا ان پہ رحم کب ہوگا؟ جب آپ ان پہ رحم کریں گی ان کو معاف کر دیجئے. قبروں میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتی جس دن میں دلہن بن کے آئی اسی دن انہوں نے میرے سے کام شروع کرا دیا. پہلے ہی دن سے انہوں نے بس میرے ساتھ یہ بیر رکھا. تو جو میں بات سنا رہی تھی ایک عورت کی کہ میری ساس کو ساری بہوں سے پیار ہے میرے سے نہیں, تو میں نے کہا وجہ, کوئی وجہ ہوگی؟ کہتی اس لیے کہ میں غیر برادری سے ہوں. وہ جو باقی تین ہیں, ایک بھائی کی بیٹی ہے, ایک بہن کی بیٹی ہے, ایک فلاں کی ہے, میں غیر خاندان سے ہوں. تو یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ دیکھیے کیا میں اور آپ صرف دنیا میں یہ جنگیں لڑ کے چلے جائیں گے؟ حق اور باطل کی جنگ اور اسلام کا دفاع تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے جب ہماری اپنی ذاتی زندگی کی الجھنیں نہیں ختم ہوتی اور 90% گھروں میں صرف یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ فون ٹاکس, گفتگو, غیبتیں, شادی مین ہال, اسی ہال میں پتہ نہیں کتنی غیبتیں ہوتی ہوں گی ہر شادی کے موقع پہ راؤنڈ ٹیبلز کے گرد. وہ تو ایک گول میز کانفرنس ہوئی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان بن گیا, ہماری گول میز کانفرنسیں جو شادیوں میں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ غیبتیں اور برائیاں. ان سب چیزوں سے اوپر نکلیے پھر آپ کو یہ جنت ملے گی جس کا اتنا پیارا وعدہ ادھر ہم نے دیکھا. اور سنیے ذرا جنت میں جانے سے پہلے کیا ہوگا. بخاری کی روایت ہے 65:35, آپ نے فرمایا مومن جہنم سے نجات پا کر جنت دوزخ کے درمیان کے پل پر روک لیے جائیں گے. جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں تھے ان کا ادلا بدلا ہو جائے گا اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے. اللہ جنت میں گندے دلوں والوں کو نہیں لے جائے گا, اس کا تو حسن ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ اور میں کیا یہ کام یہاں نہیں کر سکتے؟ آپ یہاں دل صاف کیجئے, آپ کا وہاں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یقین کریں, اگر آپ کو لگتا ہے عورت ہونے کے ناطے ہم مظلوم ہیں, آج زیادہ باتیں ساس پہ پتہ نہیں کیوں ہوتی جا رہی ہیں, اللہ ہی رحم کر دے, کیونکہ ہمارا اکثر روپ ہی یا ساس کا ہوتا ہے یا بہو کا ہوتا ہے. لیکن یقین کیجئے کمیونیکیشن کر لیں, لاڈ سے گلے میں بازو ڈال دیں, ساس نے تانا دیا آپ کے آنسو نکلے, جا کے اسی کے گلے میں لگ کے روئیں, اسی کو کہ اماں میرے آنسو صاف کرو, میرا دل دکھا ہے آپ کی بات سے, اگلی دفعہ نہیں بولیں گی اماں. اور اس اماں کو بھی ذرا اس کے اوپر قابو میں غور مدد کیجئے. کسی کی غلط بات سن کے, گالی سن کے, بری بات سن کے سنتے ہی جانا, اگلے کو اور شیئر کرتے ہیں کہ اور بولو, نہیں, ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. اور یاد رکھیے, جنت میں ایسا دل دکھانے والا کوئی معاملہ نہ ہوگا. اہل جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ باغات اور نہریں ہوں گی, حسد اور بغض اور عداوت سے پاک ہوں گے, سلامتی اور امن ہوگا, تکلیفوں سے آزاد ہوں گے. اور سب سے پیاری نعمت جنت کی کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے, چار دن کی چاندنی نہیں ہے. اور شادی شدہ خواتین خاص طور پہ نیولی ویڈ کب خوش ہوتی ہیں؟ جب ساس کہیں رہنے چلی جاتی ہیں. اور کب پریشان ہوتی ہے, ان کی سانس کب اکھڑتی ہے؟ جب ساس آ رہی ہوتی ہے. میری ساس آ رہی, میری ساس آ رہی, صبر صبر, سانس آ رہی ہے. ہمارے ہاں خوشی کا وہی وقت ہوتا ہے جب سب چلے جائیں تو ہم خوش ہیں. دیکھیے, اپنا وجود دوسروں کے لیے خوشگوار بنائیے کہ لوگ آپ کی موجودگی میں خوش ہوں, نہ کہ آپ کے جانے کی دعائیں کریں. کیا سیکھا ہم نے؟ جنت کے نظارے حسین ہیں, پانے کی کوشش کروں گی, امید رکھوں گی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اور چونکہ جنت میں فرشتے بھی سلام کریں گے تو میں بھی سلام کروں گی ایک دوسرے کو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گی, اللہ سے معافی اور رحم کی امید رکھوں گی. اور متقی دنیا اور آخرت میں سلامتی اور امن سے ہوں گے تو میں تقوی اختیار کروں گی انشاءاللہ. آگے دیکھیے, 61 سے 79 ٹاپک لکھیے, نفس پرستی کے نشے نے اندھا کر دیا. اصل میں یہ قوم لوط کی مستیوں کی بات ہے جو ان کے اوپر تھی. فرمایا, فلما جا آل لوط المرسلون, جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے, یعنی لوط علیہ السلام نے کہا, تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا, نہیں, بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے. ہم تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا, اور خبردار تم میں سے پیچھے مڑ کر بھی کوئی نہ دیکھے, اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی, اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ السلام نے کہا, یہ لوگ میرے مہمان ہیں, تم مجھے رسوا نہ کرو, اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے, کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا, اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں, تیری عمر کی قسم, وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہ بستی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی, یعنی عام گزرگاہ پر تھی, اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے. ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے, جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا. یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں. قوم لوط کی مستیوں کا ذکر ہے. آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ دیندار لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, حق کا ساتھ دینا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کے احکامات کی پیروی بھی کرنی ہے, اللہ کی حدوں میں رہنا ہے, اور اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی ہے, اور خاص طور پہ اپنے ارد گرد والوں کو اس بری تکلیف اور اس برے مرض سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے جس میں آج نسلوں کی نسلیں ڈوبنے لگیں. پھر آگے دیکھیے, آیت 80 سے 99, ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین, قوم ہجر کا ذکر ہے جس کے نام پر یہ سورت ہے. ٹاپک لکھ لیجئے, فصفح صفح الجمیل, بس درگزر کیجئے، خوبصورت درگزر کرنا، یہ ہے رشتوں کو جوڑنے والا کام. دیکھیے فارگیو فارگیٹ تو سورج یوسف میں بڑا پیارا سیکھ گئے، لیکن زندگی کا ایک اور اصول بھی آپ کو مجھے اس حصے سے دکھے گا کہ بہت ساری چیزوں کو اوور لک کرنا ہی پڑتا ہے. جانے دیجئے، کچھ عورتوں کے دکھی رہنے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، ہر بات کو محسوس بہت کرتی ہیں. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ مجھے سنا گئی. اتنی عقل مند ہے کہ نند کے دل کی بات بھی جان جاتی ہیں کہ وہ بیچاری کو اپنی بات کرتی ہے، کہتی مجھے سنا گئی. میں کہتی اتنے انٹلیکچوئل لوگ اگر حکومت میں آ جائے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے. خواتین اتنی عقل مند ہوتی ہیں، آنکھ کے اشارے کو سمجھ جاتی ہے یہ مجھے سنا کے گئی. جیسے ایک سسٹر تھی، خود مجھ سے انہوں نے بات کی، واللہ ہی یہ باتیں میں جو آپ کو سنا رہی ہوں میں ایسے نہیں بات کرتی، کہیں نہ کہیں وہ بات ہوئی ہوتی ہے. نئی نئی شادی ہوئی ایک لڑکی کی، اپنے میاں کے ساتھ، جیسے ہمارا کلچر ہے پنجاب کا، آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر سارے رشتے دار دعوتیں کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سب ادھر بھی کرتے ہیں پنجاب والے، شادی کی دعوت کرتے ہیں. اچھا پھر جوڑا بھی دیتے ہیں دلہن کو. چلے ماشاء اللہ. خیر وہ لڑکی جب میں کے رہنے آئی تو آج اس ماموں کے گھر دعوت، تو کل پھپھی کے، تو خالہ کے، تو ایک خالہ یا پھپھی یا کوئی بھی کسی، یعنی وہ رشتے جن سے پہلے دل میں خود ہی بغض تھا اور ماں کو بھی لگتا تھا کہ یہ میری زندگی میں روڑے ڈالتے ہیں، تو پھپھو کی بیٹی نے یا پھپھی نے کسی نے ان کی دعوت کر دی. یہ ادھر گئیں اور اب جو مجھے سنا رہی ہیں، کہتی چٹنی میں اس نے کوئی جادو کر کے ڈالا ہوا تھا، میرے میاں کو میرے خلاف کرنے کے لیے اس نے چٹنی میں کوئی تویز کھولے تھے. میں نے کہا آپ کو کیسے لگا؟ کہتی بار بار اس کو کہہ رہی تھی چٹنی کھاؤ چٹنی کھاؤ. یقین کیجئے اس بات میں مبالغہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات سچ ہے. وہ میرے میاں کو میرے اب خلاف کریں گی اور اس کو چٹنی میں کچھ پڑ پڑ کے پکھلاتی ہیں. مجھے بتائیے ایسے رشتوں میں محبت بنے گی؟ اور وہ وجہ کیا کہ وہ ددیالی خاندان تھا، اور وہ اس لیے کہ ماں سے نہیں بنی تھا، وہ بیٹی کا گھر کیسے خوش ہوں گی. کئی لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ ہماری نندیں یعنی بچیوں کی پھوپھیاں اور ہماری ساسیں جو بچوں بچاروں کی دادی دادا ہے فلاں ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ان کو یہ وہ خوش نہیں دیکھنا چاہتے. دیکھیے آپ کے ساتھ وہ برے ہو سکتے ہیں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا. یہ نکال دیجئے دلوں سے، یہ کوڑ ہوتا ہے، یہ دلوں میں جب پڑتا ہے نا تو پھر سچ نہیں دل میں آتا. اپنے آپ کو یہاں بیٹھ کر یقین دلائیں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں نے خوشی کے ساتھ جینا ہے اور خوش رکھنا ہے اور خوش رہنا ہے. پھر چلیے قصہ شروع ہوتا ہے آیت 80 سے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں لیکن وہ تو اس سے منہ ہی پھیرتے رہے. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا، بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. ساری ترقیاں ہاتھ میں پڑی رہ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. یقیناً ہم نے 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو فائدہ دے رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور سوال جواب کریں گے ہر اس چیز کا جو کچھ کے وہ کرتے تھے، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم بیان کرتے رہیے، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. کیا پتہ چلا اصحاب الحجر کون تھے؟ حضرت صالح کی قوم، قوم سمود تھی، انہی کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، اسی لیے اس قوم کو صحاب الحجر بھی کہتے ہیں. پتھروں کے بالکل درمیان ایک وادی تھی، محفوظ ترین گھر تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی عمریں بڑی لمبی تھی، دو دو تین تین سو سال کی عمر ہوتی تھی، تو یہ جو مٹی چونے کے گھر ہیں یہ تو ان کی زندگی میں گر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں اور ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت بھر دی پتھروں کو ایسے کارو کر کے، جیسے اس کے اندر تراشنا ہوتا ہے، گھر بناتے تھے جو پھر کئی سو سال تک رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ایک دھماکے کی آواز نے ان کے محفوظ ترین گھروں کو ختم کر دیا۔ یہاں رکیے، آج کی ترقی پہ مان کرنے والے، زلزلہ پروف عمارتیں بنانے والے، ان کو بھی اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اسکائی اسکریبرز بنا لیے، ایک اللہ کی پکڑ آتی ہے پوری پوری بلڈنگیں زمین بوس ہوتی ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ پھر اس حصے کا جو حصہ تھا فَاصْفَحِ الصَّفَّ الْجَمِيلَ، تو یاد رکھیے یہ کیا ہوتا ہے، یہ پھر آج کی عورت کے لیے بڑا لازمی ہے۔ لوگ تو ہوں گے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، کبھی کبھی آپ سے بھی ہوتی ہے، بلکہ مرد عورت پہ اتنی زیادتی نہیں کرتا جتنی ایک عورت عورت پہ زیادتی کرتی ہے۔ اصول بنا لیجیے، فَاصْفَحِ الصَّفَّ الْجَمِيلَ، اوور لک کیجیے، بیٹی گھر میں ہے کوئی بہت بڑی خرابی اس میں نہ آ جائے تو ہر وقت روک ٹوک نہ کریں، پھر ایک دن بیٹھ کر اچھی طرح سمجھا دیں کہ بیٹا آپ کی یہ حرکت مجھے نہیں اچھی لگتی، آپ کے یہ کپڑے مجھے نہیں پسند، اور آپ یہ جو اس طرح بولتی ہیں نا یہ پسند نہیں، بس ختم۔ ہر وقت جو روک ٹوک ٹک 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 بندے کو ڈھیٹ بناتی ہے۔ سیم اصول بہو پہ رکھیے، اٹھتے بیٹھتے اس کو تانا دینے سے نہیں اس کو یقین آئے گا کہ آپ اس کی ساس ہیں، اس کو پہلے بھی یقین ہے کہ آپ ساس ہیں۔ بچی ہے، آپ نے تو خود ہی مانگی تھی 16 سال کی پتلی دبلی اندھیرے میں بٹھاؤں روشنی ہو جائے، بجلی کا بل کم ہو جائے، اب اتنی پیاری خوبصورت بچی آپ لے کر آگے گھر میں، اب آپ کا بیٹا بیچارہ اسی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، آپ کہتی ہیں بدل گیا، اس نے جادو کر دیا۔ ادھر گزر کیجئے، اٹھ کر جاتے ہیں رات کو کہاں جائیں گے، جوہر آباد سے باہر جائیں گے بھی کدھر، پانی پی آئیں گے، بوتل پی آئیں گے، کہیں کھانا کھائیں گے، کھانے دیجئے۔ آپ ہر بات میں کیوں کریتی ہیں، کدھر گئے تھے، کیا کھایا تھا، ادھر کیا دیا ہے، میکے والوں کو کیا دیا۔ کچھ ساسوں کا تو یہ کریز ہوتا ہے، کیا دیتی ہے، ادھر کیا دیا ہے، اس کو کیا دیا۔ کچھ شوہر بھی بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، عورت کے اپنے پیسے کو اس کی مرضی سے خرچ نہیں کرنے دیتے۔ تو فَاصْفَحِ الصَّفَّ الْجَمِيلَ، آپ کر رہے ہیں یا کوئی آپ پہ کر رہے ہیں، دونوں کا خوبصورت، اور یہ کیا ہوتا ہے، ایسا خوبصورت درگزر جس میں سرزنش اور غم اور غصے کا اظہار نہ ہو۔ گھروں کا ماحول خوبصورت رکھیے، آپ کی عورتیں صحت مند رہیں گی۔ اور کچھ مرد تو گھر آتے ہی تیوری چڑھا لیتے ہیں، کسی نے بتایا کہ ان کے دیور کی شادی انہوں نے اپنے خاندان میں کرا دی، کہ یہ بڑا اسمائلی ہے، بہت اچھا جولی ہے، چلو کرا دی۔ لیکن ہوا کیا، شادی کے بعد جب وہی جولی مرد گھر آتا ہے تو ایک دم سنجیدہ غصے میں، ایک دن کہتی پوچھ لیا، بھائی یہ تجھے کیا ہو گیا، کہنے لگا اگر میں زیادہ مذاق کروں گا تو یہ میرے سے ڈرے گی نہیں، تو میں روب ڈالنے کے لیے غصے میں رہتا ہوں۔ تو مرد اس طرح روب کیا ڈالے گا، فائدہ کیا ہوگا۔ ہمارے کلچر میں اس طرح کی بڑی بےہودگی ہیں۔ بڑی ایک عجیب سی بات سناتی ہوں، یہ بھی مجھے کسی نے سنائی، ایک لڑکے کی شادی تھی، لڑکے کے دوستوں نے اس کو پٹیاں پڑھائیں، خوب پٹیاں پڑھاتے ہیں ویسے، کافی دیر تک کھلتی رہتی ہیں، کہنے لگا کہ بس بیوی پہ روب آج ڈال لو، پھر تمہارے ہاتھوں میں رہے گی، پھر غصہ نہیں کرے گی اور یہ ہوگا۔ کہا اچھا کیا کرنا، کہنا ہم تمہارے کمرے میں ایک بلی چھوڑ دیں گے، اور جا کر بیوی کے سامنے بلی کو پکڑنا، اس کی گردن مروڑ کے اس کو کھڑکی سے پھینک دینا، تو وہ ڈر جائے گی اللہ کی بندی کہ وہ یہ تو میں بھی ذرا سا کچھ کروں گی، میاؤں میاؤں تو یہ مجھے بھی مار دے گا، بس پھر ساری عمر تمہارا اس پہ روب رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اندر چلا گیا، بیوی بھی اندر ہی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کہنے لگی سرتاج اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کہنے لگے تیرے کو بلی تھی، کہتی میں نے اس کی گردن مروڑ کے پھینک دیا۔ فَاصْفَحِ الصَّفَّ الْجَمِيلَ، ان بیکار باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دیہاتی لڑکی نے مجھے سنایا کہ ہمارے کلچر میں یہ بات معروف ہے کہ شادی کے موقع پہ لڑکی کو کہتے ہیں جب جاؤ گی اپنے کمرے میں یا گھر میں تو میاں سے جاتے ہی پانی مانگنا، پھر وہ اٹھ کے تمہارے لیے پانی لے کے آئے گا تو پینا، اس سے فائدہ کیا ہوگا، ساری عمر تمہارے لیے پانی بھرے گا۔ چلو فَاصْفَحِ الصَّفَّ الْجَمِيلَ، تو یاد رکھیے ان چیزوں سے گھر نہیں بستے۔ کردار پختہ کیجئے، خدمت کیجئے، عزت کیجئے، عزت دیجئے، عزت لیجئے۔ شوہر کی عزت بیوی، بیوی کی عزت شوہر، بہو کی عزت ساس، ساس کی عزت بہو، عزت کے رشتے ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، عزتیں تو برابری کی ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک اور بھی عورت پہ ظلم ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ لڑکی کی ماں ہے اور یہ لڑکے کی ماں ہے، لڑکے کی ماں کی بڑی عزت ہے اور لڑکی کی ماں کی عزت نہیں۔ تو اس معاشرے میں جہاں ایک عورت کو اتنے مختلف اینگلز میں ہم پریشان کرتے ہیں، یاد رکھیے پھر اس عورت کے پاس اتنا دماغ بچتا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ کئی خواتین کہتی ہیں جب پڑھنے آئے ہیں نا عقل ساری ختم ہو چکی ہے, سسرال کے اور گھرداریوں کے رشتے نبھاتے ہوئے تو الجھے نہیں, غم غصہ نہ کریں, دیوی اذیتوں پہ دل چھوٹا نہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا. 19-20 چیزیں آپ کو اگر اپنے گھر میں دکھتی بھی ہیں تو اگنور کیجئے, اور یاد رکھیے اللہ کے دیکھنے کا احساس آپ کی میری زندگی کو بہت مطمئن کر دیتا ہے. کیا سیکھا؟ بے خوف زندگی نہیں گزارنی, قرآن کو ایک عظیم نعمت سمجھنا ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں رمضان کے بعد بھی اس کا علم سیکھنا ہے, انشاءاللہ تعالی. دنیا کی دولت, مضبوط گھر, میرے کچھ کام نہ آئیں گے, ان میں اپنا آپ نہیں کھپا دینا. محاسبہ کرتے ہیں, کیا صرف اللہ کے لیے سجدے کرتی ہوں, اور اپنی زندگی کے آخری گھڑی تک اللہ کے بندے بن کے جینا ہے, اور وہ سب کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے آپ کو مجھے حکم دیا. بحث ہار جانی ہے کسی شخص کو ہارنے سے بہتر ہے. کہتے ہیں بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین لوزنگ اے پرسن. فصف الجمیل, اور جو اس سارے کا تھیم چل رہا ہے اس کے اندر لکھ لیجئے کہ زندگی میں بہت سارے معاملات میں حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اگلے کی بات ماننی پڑتی ہے. بھولے بن جائیے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. آج جو آپ کا حق مرتا ہوا دکھ رہا ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کل اللہ چاہے گا تو آپ کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ تھی سمپل سی صورت ہجر. میں نے تو سوچا تھا 15-20 منٹ میں کر لیں گے, لیکن اس میں آپ کے لیے بہت کچھ تھا. اللہ آپ کو نصیب کرے. آگے ہے صورت نحل, چند آیات کی تلاوت کے بعد اس کو شروع کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. سورۃ نحل, اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. یہ بھی فیمینن کا صیغہ ہے. ہم اس بارے میں خاص طور پہ اب اس حصے میں دیکھیں گے کہ کائنات کو نفع دینے والی چیزیں. ٹیم ورک بھی دکھے گا, حقیر چیز کھا کر اعلیٰ چیز پروڈیوس کرنا بھی دکھے گا, بیلنس بھی دکھے گا. شہد کی مکھیاں, بھینسیں, فرشتے اور اسی طرح کی کچھ اور مثالیں ہم دیکھیں گے, اور ان سب کو دیکھ کر جو ہمیں یقین آ جائے گا, اور وہ کیا ہے, وام مما ینفع الناس فیمکس. کیسے تھوڑے چھوٹے چھوٹی کوششیں جب مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کتنے خوبصورت طریقے سے خیر کے راستے کھول دیتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفع کا بنا دے. آیت نمبر 1-9, ٹاپک لکھ لیجئے, کائنات کی نفع مندی. اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، بس اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی ہے اس کے لیے جو برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بناتے ہیں، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ وحی کے اشاروں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو یہ مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں، اور بھی بہت سے نفے ہیں، بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدوں کو اسی نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھری جا رہی ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے میرے غور و فکر کی بہت سی چیزیں رکھی۔ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز قابل غور بتائی ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز دوسروں کو فائدے دے رہی ہے۔ جانوروں سے آپ دیکھیے کہ کھال بھی ملتی ہے، دف، چمڑا، سکن، لیدر، کس طریقے سے چوپائے ہمارے کام آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بکری، اونٹ اور گائے، یہ تین کیٹلز کا بہت ذکر ہے قرآن میں۔ آپ کو مجھے ان ساری چیزوں سے کیا بتایا گیا کہ تم بھی دوسروں کے نفع کے بن جاؤ۔ پہلی آیت میں اتا امر اللہ میں اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ قیامت، یعنی قیامت قریب آ گئی جسے تم دور سمجھتے تھے۔ اسی طرح اس سے مراد عذاب ہے جو مشرکین طلب کرتے تھے، اور تیسرا اس سے مراد ہے مسلمانوں کی کامیابی، اور مشرکین کی رسوائی کا فیصلہ آ ہی گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس فیصلے کا آغاز ہجرت سے شروع ہو گیا تھا جس سے اسلام کی کامیابی تھی۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اپنی تخلیق پہ غور کرنا ہے، غرور نہیں کرنا۔ کائنات کو میں کیا فائدہ دے رہی ہوں اس پہ غور و فکر کیجئے۔ ہدایت کا راستہ منتخب کرنا ہے، پھر اس پہ جم جانا ہے۔ ڈر صرف اللہ کا رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینی ہے۔ میرا خلوص اور نیت دیکھ کر اللہ مجھ کو ہدایت دے گا، اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے دیکھیں 10 سے 21، ٹاپک لکھیے موتی تو تہوں میں ڈوب کر ہی ملتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے سمندروں کی تہوں میں موتی رکھے ہیں، اسی طرح اس قرآن کی تہوں میں خزانے ہیں۔ جتنا غور و فکر اور تدبر کرتے جائیں گے آپ کو اس کے خزانے دکھتے جائیں گے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیه تسیمون، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے، اور غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور وہ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، سی فوڈ، اور اس میں اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی بھی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ ایک البم کے صفحے ہیں جس میں اللہ اپنی کائنات دکھا رہے ہیں؟ یا کسی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور شیشوں میں سے بار بار منظر پجا رہے ہیں، یاد رکھیے کہ سورت نحل کا ایک نام سورت و نعم بھی ہے، نعمتوں والی سورت. تو یہ سب کچھ آپ اور میں باہر دیکھتے ہیں ہر وقت، صرف غور تھوڑا کرتے ہیں. اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے دے. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، سوچئے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنا پانی آج تک پی چکے ہیں اس کو گن سکتے ہیں؟ جتنے گندم کے دانے، چاولوں کے نوالے کھا چکے گن سکتے ہیں؟ کتنی آکسیجن لے چکے ہیں آج تک سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو ایک نعمت پکڑ لینا تو اس کے پیچھے نعمتوں کی ایک پوری چین ہے. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں. انہیں تو یہ تک شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. کیا پتہ چلا کہ برج اور ستارے آسمانوں کی زینت ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بے مثال صنعت کا ایک مجموعہ ہے. آپ کے میرے سیکھنے کی باتیں کیا ہیں؟ خود سے چند سوال کیجئے، کیا میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی ہوں؟ 3 سیکنڈ سوچئے، میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں؟ کیا میں کائنات سے سبق لیتی ہوں؟ کیا اللہ کو خالق اور سب کو مخلوق سمجھتی ہوں؟ اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کو تو نہیں پکارتی؟ آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر کرتی ہوں؟ اپنے اندر سمجھ بوجھ اور حکمت کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ. بولیے. چلیے آیت 22 سے 25 ٹاپک لکھیے گا، لا علمی کی سزا. اب دوسروں کا بوجھ بھی اٹھاؤ. بڑی اہم بات ہے. چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں سورت کے، لیکن ہر ایک میں ایک موضوع ہے. آپ دیکھیے، بعض لوگ جہالت میں دوسروں کو بھی ڈبو دیتے ہیں. علم نہیں ہوگا نا تو آپ دوسروں کو بھی بھکا دیں گے. بعض دفعہ آپ ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں اور راہ چلتے کسی سے صرف کنفرم کرتے ہیں کہ یہ روڈ صحیح ہے جس پہ میں جا رہا ہوں، اس کو صحیح نہیں پتا ہوتا، وہ آپ کو مس لیڈ کر دیتا ہے اور آپ اس کے کہنے پہ کہیں دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اور بعد میں آپ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے اس سے کیوں پوچھا. ایک سوال لکھ لیں، میں نے کل پرسوں بھی شاید یہ بات آپ سے کی ہے یا کسی اور جگہ پہ کی تھی. پہلے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کون ہے، اس کا سورس آف نالج کیا ہے، پھر اس سے سیکھتے تھے تو ان کو فائدہ ہوتا تھا، آہستہ آہستہ اس سے سیکھنے کی عادت ہو جاتی تھی، تو علم محفوظ تھا. لوگ حق والوں سے بات لیتے تھے، پھر کڑوی ہو میٹھی ہو، اچھی باتیں کرے میٹھی کرے، ان کو پتا تھا ہماری صحت کے لیے یہی علم کافی ہے. آج کیا ہوا، اور اسپیشلی آپ کی یہ چٹ چیٹ، واٹس ایپ فارورڈ میسج، فیس بک لائکس، اب آپ پہلے کسی کو سن لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کون تھی، بڑا اچھا بول رہی تھی، یہ کون ہے بھائی، ان کا تو انداز ہی بڑا میٹھا ہے. بس میٹھے بولوں میں کھو جاتے ہیں، تحقیق کے بغیر کچھ نہ سنیں، اپنا علم محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں جس میں ٹیسٹ کانشیس ہیں. حق لے لیجئے چاہے کڑوائی کیوں نہ لگے. اور میٹھی میٹھی باتیں جس کے بعد صرف جنت ہی رہ جائے اور میٹھی سنتیں مل جائیں آپ کو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. یہ پوری سورت شرک کا سر قلم کر دیتی ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ امت میں اتنا شرک کیوں ہے؟ کئی لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے دین کے نام پہ لوگوں کو شرک تک سکھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. فرمایا، تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، اور وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو جواب دیتے ہیں اگلوں کی کہانیاں، یعنی اولڈ ڈیٹڈ تھنگس ہیں، پرانی باتیں ہیں. کیا قرآن پڑھ رہے ہو، 21ویں صدی میں آپ کوئی قرآن پڑھے؟ یعنی قرآن کو ڈی گریڈ سمجھتے تھے. کہا اچھا اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کیا سیکھا؟ تکبر نہیں کرنا، عاجز بننا ہے، کلام اللہ کا سننا ہے، احکامات کا انکار نہیں کرنا۔ خود سے چند سوال کیجئے، کیا میں چھپ کر اور ظاہری طور پر دونوں حالات میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ آپ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں تنہائی میں گناہ کرنا مشکل تھا، آج بہت آسان ہے۔ آپ صرف فنگر ٹپس پہ چند بٹن دبائیں اور آپ گناہ کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں، غلط چیزیں سن بھی سکتے ہیں۔ آج کے دور میں صرف وہی بچے گا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما دے۔ آیت نمبر 26 سے 34، ٹاپک لکھیے گا نیک روح کو فرشتے خوشی سے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تصور میں کیا آ رہا ہے؟ نئی نویلی دلہن، کتنے پیار اور لاڈ سے اس کو لوگ لیتے ہیں نا۔ اسی طرح وہ انسان جو دنیا میں اللہ کی مرضی کا بن کے گیا نا، اس کو کیسے لیں گے، کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والا بنا دے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی اللہ شرک کو پھر اس طرح پکڑتا ہے، پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے شریک کہاں ہے جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جن علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے، آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ یا نوٹ کیجئے، علم والوں کا جواب درست ہے۔ وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، ساری زندگی اکڑتے رہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کے جھک گئے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں۔ دعا کیجیے آپ کی میری موت ایسی خوبصورت ہو کہ وہ پاک صاف ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہ کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے ان کو مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ 100 دن چور کے، 1 دن شاہ کا۔ یہ ہے وہ لوگ جو دنیا میں شرک کی تباہیوں میں مبتلا تھے نا، اللہ ان کو دنیا میں نہیں چھیڑتا، کرو شوق سے پورے کرو، اور جو لوگ شرک کی دعوتیں دیتے ان کو بھی کھلی چھٹی دی جاتی ہے، لیکن کل یہ کچھ ہونے والا ہے جو پڑا ہے۔ کیا سیکھا؟ حشر کے روز ذلیل و رسوا ہونے سے بچنے والے کام کرنے ہیں، تکبر سے بچنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، آخرت کا گھر بہترین ہے اسی کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کسی پر ظلم تو نہیں کرتی، اور سب کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ آیت 35 سے 40، ٹاپک لکھیے گا اللہ کی طاقت لفظ کن، وہ کام جو بڑی بڑی تیر تلواریں اور گنے نہیں کر سکتی، اللہ لفظ کن سے کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 35 سے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. مشرق لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا تھا. یعنی شرک نسل در نسل پھیلتا ہے نا، تو پھر وہ شرک بھی نہیں لگتا، اور لوگ باپ دادا کا نام دے کر بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو چھٹلانے والوں کا انجام کیا کچھ ہوا. گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوتا ہے. وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. ہمارے کلچر میں آج اس کو کیا کہتے ہیں، ٹچ سسٹم. ٹچ تو کرنا پڑتا ہے نا، ریموٹ کنٹرول، جہاں بیٹھے سے پنکھا چلا لے بند کر دیں. اللہ کی قدرت کتنی ہے یاد رکھیے، صرف لفظ کہتا ہے کن، ہو جا، ہو جاتی ہے. تو پھر دعا کر لیجئے، اللہ ہماری بیماریوں پہ صحت کے کن کہہ دے، ہمارے دکھوں پہ خوشیوں کے کن کہہ دے، ہمارے بے ہدایتیں ہونے پہ ہدایت کے کن کہہ دے، ہمارے لیے جنتی ہونے پہ کن کہہ دے. کیا سیکھا آیت 38 میں کہ قیامت قائم ہوگی. اب کافر چونکہ قائل نہیں ہوتے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں آئے گی، اور قیامت کا یقین ان کو اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگانے پہ مجبور کرتا ہے. تو ایسی باتیں قسمیں کھا کھا کر لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں. پھر ہم نے کیا سیکھا کہ اپنے آپ کو جھوٹی دلیل پہ مطمئن نہیں کرنا، اللہ کے صاحب کن فیکون ہونے کے واسطے سے اس سے دعائیں کرنی ہے. دیندار لوگوں کی حق بات کو جھٹلانا نہیں، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، رسولوں کی پیروی کرنی ہے، اور گمراہی کے کاموں سے بچنا ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے. آگے دیکھیے 41 سے 50، بہت پیارا رکوع ہے. ٹاپک لکھیے، اصل ہجرت سے پہلے ہجرت کر لو. یہ اصل ہجرت کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہم ساری زندگی بچا بچا کے رکھتے ہیں خود کو، اور ایک دن ہمیں یہ سب چھوڑ کے آگے جانا ہوتا ہے. پھر ہم اپنی من پسند چیزیں جو اللہ کی ناراضگی تھی اس کو چھوڑیں بھی تو کیا چھوڑا، تو کیا پتہ چلا. آج ہر وہ چیز اپنے راستے سے ہٹا دو جو تمہیں اللہ کی رضا سے دور کرتی ہے. کیسے؟ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے. ہجرت کے بعد بڑی رحمتیں ملتی ہیں، خیر کے خزانے کھل جاتے ہیں آپ کے اوپر، حکمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. یاد رکھیں، ہم اپنے ماحول میں بڑے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، بڑے سیکیورڈ ہوتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا مائنڈ ہوتا ہے، ایک نٹ شیل میں ہم بند ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے. آپ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، خاص طور پہ جب اللہ کے لیے، تو آپ کے سامنے افق کے افق کھلے ہوتے ہیں. آپ حالات سے بھی سیکھتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک نازک سی لڑکی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی لاڈلی، جب سسرال میں جاتی ہے تو وہ بھی ایک چھوٹی سی ہجرت ہی ہوتی ہے نا، اور فطرت کا اصول ہے. آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر عورت کے گھر آ جائے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. آگے پڑھیں گے سورت قصص میں، استثنائی صورتوں میں یہ بھی ممکن ہے. حضرت موسیٰ نے بھی 10 سال کی کمٹمنٹ کر لی تھی. لیکن ایک معروف بات تو یہی ہے نا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابو بکر کا گھر چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. کیوں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. عورت کے مزاج میں قربانی ہے، موڈیفائی کرنا ہے. مرد سٹبن ہوتا ہے، جیسے میں سخت اکڑا ہوا، ٹائٹ، جبکہ کرسی جھولتی ہلتی گھومتی. مرد ٹیبل ہے تو عورت چیئر ہے. عورت کے مزاج میں برداشت ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. بدلتے ہوئے حالات میں ایک عورت سہ جائے گی. اور وہ کسی نے کہا نا کہ یہ تو لڑکی آتی ہے نا سسرال میں تو گھر بس ہی جاتے ہیں، کبھی کوئی لڑکا جاتا تو کبھی گھر نہ بستا. اللہ کو پتہ کیا ہوگا، لیکن آپ کے میرے سیکھنے کی باتیں ہیں اس میں کہ زندگی میں ہمیشہ چیلنجز کو قبول کریں اور کیا کریں، صبر کریں، جس کا ذکر ہے آگے آیت 42 میں. وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے. آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر، یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. بدترین داؤ پیچ کرنے والے کہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. یہ بڑی زبردست آیتیں، تین چار آیتیں ہیں مستقل جس میں اللہ تعالیٰ میں ڈرا رہا ہے. افا امینو، افا امینہ، کیا نڈر ہو گئے ہو، کیا خوف زدہ ہو گئے ہو. او یا خزہم فی تقلبہم، تمہیں خوف نہیں آتا؟ اور خاص طور پہ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے سوچئے، جب خوشیوں کے موقع پہ ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے. یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے. بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور نہایت رحم والا ہے. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ جو پڑھوں اس پہ عمل کی توفیق دے، جو ابھی تک پڑھا اس سب پہ عمل کروا لے. اور کیا سیکھا ہم نے اس حصے سے؟ اللہ کے رستے میں ہجرت کرنی ہے. کس چیز سے؟ ہر ناپسندیدہ چیز سے جو اللہ کو اچھی نہیں لگتی. خود سے سوال کیجئے، میرا صبر کیسا ہے؟ شارٹ ٹیمپرڈ ہوں یا صبر کر جاتی ہوں؟ کیا میں اپنے رب پر توکل کرتی ہوں؟ میرے سجدے کیسے ہیں؟ کیا میں اللہ کی عاجز بندی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں؟ اللہ ہمیں عاجزی دے دے. آیت سجدہ ہے یہ بھی. آگے کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے، 51 سے 60. لو پھر بیٹی ہو گئی. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے فرشتوں کو، لیکن اپنی بیٹی کی خبر سن کے چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا تھا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب میرا ہی ڈر خوف رکھو. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دور کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اکثر خوشیوں میں رب بھول جاتا ہے. ہماری نمازیں کب قضا ہوتی ہے؟ خوشیوں میں. ہم غیبتیں کب کرتے ہیں؟ خوشیوں میں. غم آ جائے نا سب جائے نماز کھل جاتے ہیں، تسبیحیں بھی نکل آتی ہیں، قرآن بھی کھل جاتے ہیں. اصل بات ہے کہ خوشی والے دن، خوشی والے گھرانے میں اللہ کو یاد رکھا جائے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لیجئے، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں، اس کا حصہ ہماری دیوی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں. واللہ ہی تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا. اور واللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو. کیا؟ بیٹا. ان میں سے جب کسی کو بیٹی کے ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ لیے رہے یا پھر مٹی میں دبا دے. آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بری مثال ہے, اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے, وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے. کیا پتہ چلا, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اپنے اوپر لیجئے, کیا ایک اللہ کے ماں سوا میں دل تو نہیں اٹکا ہوا؟ کیا صرف اسی کو خالق مالک اور پالنہار سمجھتی ہوں؟ کیا میری عبادات صرف اسی رب کے نام پر ہیں؟ کیا اس کے سوا دوسروں کی عبادت تو نہیں کرتی؟ جتنا آپ کو اس بات کا یقین آتا جائے گا آپ اللہ سے خوش ہو جائیں گے, اللہ پہ راضی ہو جائیں گے. پھر ہم نے کیا سیکھا کہ سختی اور تنگی میں فریاد صرف اللہ کے سامنے کرنی ہے. بولیے, ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا, رزق کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے. بیٹیوں کے بارے میں میرا کیا رویہ ہے؟ اپنے آپ کو پوچھئے. کسی کو دیکھا کہ ایک سے دوسری بیٹی ہو گئی تو لاڈ کرتی ہیں, تو نے ضرور آنا تھا, تجھے کس نے بلایا تھا؟ ذرا سوچے. آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں اور وہ اگلا آپ سے کہ کیا ضرورت تھی آنے کی, آپ کو کس نے بلایا؟ جب کسی بیٹی کو صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے ڈسکریمینیٹ کیا جائے تو اپنے اوپر لیجئے, آپ کیا ہیں, میں کیا ہوں؟ بس ساسیں برداشت نہیں کرتی کہ بہو کے گھر میں بیٹیاں ہوں, مردوں کو تو پیچھے کرے. بلکہ میں نے نوٹ کیا کہ مرد کیئر لیس ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں, بلکہ باپوں کو تو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. آگے پھر ایک آیت آئے گی اگلے پاروں میں, احقاف میں غالباً, تو وہاں اس آیت پہ ہم کچھ اور دیکھیں گے. آج صرف عورت کے موضوع پہ رہے. عورت کے پیدا ہونے پہ خوشی منائیں, ایک نیا گھرانہ بننے کی بنیاد بن گئی. پھر کیا اللہ کے ڈر سے برائی اور گناہ سے رک جاتی ہوں؟ اللہ ہمیں رکنے والا بنا دے. آیت 61 سے 65, شیطان نے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھا دیے. کیسے؟ ولو یواخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابۃ, اگر لوگوں کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندر باقی نہ رہتا, لیکن وہ تو انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے, پس جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں, اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے. نہیں نہیں, دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں. واللہ ہی ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے, لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے. یہ شیطان کا بڑا کمال ہے, بری سے بری چیز کو خوبصورت کر دے گا. شراب کی بوتل جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی زمزم والی بوتلیں نہیں ہیں, اور جتنے شعر شراب پہ ہیں اتنے زمزم پہ نہیں ہیں. یہ تزئین اعمال شیطان کا گر ہے. کچھ لوگوں میں یہ خوبی ہوتی ہے, بری چیز کو بھی اچھا کرتے ہیں. آج اب دیکھیے پورا مارکیٹنگ کا بنیاد دیکھیے, بیکار گھٹیا چیزوں کو اسکرینز پہ دکھا دکھا کر, اشتہار دکھا کر رال ٹپکواتے ہیں, اور ایسی پیکنگز میں نقصان دہ سنیکس ڈال کے بچوں کو کہتے ہیں کھلاؤ, اور بچے بھی وہاں سے دیکھ کر ضد کرتے ہیں. یہ شیطانی کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کھانے کی حفاظت کرنے والا بنا دے. وہ شیطان آج بھی ان کا دوست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے, اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں. کیا نشانی ہے آپ کے میرے لیے اس وقت؟ جیسے مردہ زمین پہ بارش پڑتی ہے تو زمین پھبک اٹھتی ہے نا, اس وقت آپ کے دلوں پہ بارش پڑ رہی ہے قرآن کی, تو دعا کیجئے کہ آپ کے اندر کی خیر بھی باہر آ جائے. کیا سیکھا؟ اپنی زندگی اور مہلت سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے. خود کو چٹکی کاٹ کر یقین دلائیں کہ میں ابھی زندہ ہوں. ابھی اگر سانس رک جائے نا, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا, اور سب چھوڑ چھاڑ کر, سب کو روتا دھوتا چھوڑ کر ہم قبروں میں چلے جائیں گے. اللہ ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. شیطان کی سرپرستی قبول نہیں کرنی. بولیے. قرآن کو رحمت اور رہنمائی والی کتاب سمجھنا ہے. قرآن کی وحی سے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے. رہنمائی لینی ہے اور جائزہ لینا ہے کہ میرا دل کیسا ہے, قرآن کی محفل میں دل کیسا ہوتا ہے, اس پہ غور کرنا ہے. اس کے آگے ہیں وہ آیات جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت نحل ہے. شرمندگی ہوتی ہے اس رکوع کو ہمیشہ ہی پڑھ کے. ایک چھوٹی سی مکھی جس کی نہ عقل نہ سمجھ, اس کا وجود کتنا چھوٹا, وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. ٹاپک لکھ لیجئے, نحل اور ذباب. نحل ادھر ہے, شہد کی مکھی. ذباب آگے تین پارے چھوڑ کر آئے گی سترویں پارے میں. گندی مکھی, یہ جو مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں ہر وقت. دو مکھیاں دو کردار. آج پڑھیں گے نحل کو, وہاں جا کر دیکھیں گے ذباب کو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے تو چپایوں میں بھی عبرت ہے. کیا ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا سہتا پچتا ہے. کبھی دودھ پیے؟ کبھی دودھ دیکھا؟ آپ کے گھر میں دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے؟ اگر آپ اپنی فریج کھول لیں, 80% چیزیں ڈیری ملک سے بنتی ہیں. وہ مکھن بھی ہے, وہ دہی بھی ہے, وہ کریم بھی ہے. کبھی غور کیا کالی بھینس میں سے سفید دودھ کون نکالتا؟ اور یہ دودھ, یہ خون اور یہ پیشاب, تین طرح کی نالیاں ہوتی ہیں. آگے ہم مزید وضاحت دیکھیں گے سورت مومنون میں. کبھی دودھ آئے اور سمیل پیشاب کی ہوئی اس میں, اور دودھ آئے تو سرخ رنگ کا, کیا وہ پائپ پھٹ گئے, اندر مکس ہو گیا, یہ کون کرتا ہے؟ جو ذات کالی بھینس میں سے سفید دودھ نکال سکتی ہے, آپ کو مجھے غیر موافق حالات میں سے بھی خیر کے ساتھ نکال سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں بڑی اچھی تھی, میری قدر نہیں کی لوگوں نے, میرے اندر بہت نیکی اچھے جذبے تھے, بس لوگ مجھے برے ملے. برے حالات کا, ماحول کا رونا بھی عورتیں بہت روتی ہیں, یاد رکھیے. علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم, سورت مائدہ میں پڑھ کے آئے ہیں آپ یہ بات. آپ خود ہدایت پہ رہے نا, ساری دنیا کے گمراہ لوگ آپ کو ہدایت سے دور نہیں کر سکتے, تو اپنا ٹیسٹ نہ چھوڑیں. آئیے اور دیکھتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو, اور عمدہ روزی بھی. جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر بناؤ, یعنی چھتوں پہ چھتے بناتی ہے. کبھی انگوروں کی بیلوں کے نیچے اس کے چھتے لٹک رہے ہوتے ہیں. اور ہر طرح کے میوے کھاؤ اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہو. ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں, جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا, وہی تمہیں فوت کرے گا. تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ دانا اور توانا ہے. تو یہ تھی شہد کی مکھی. آپ اگر اس کی پکچر دیکھیں تو کس خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی کے اندر کا ڈائسیکشن کر کے دکھایا گیا. شہد کی مکھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. ایک مکھی جس کے نام پہ صورت آ گئی, تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا. تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی پھولوں کا رس لیتی ہے, ڈالی ڈالی پھول پھول سے گزرتی جاتی آتی, وہاں سے رس لے کر آتی ہے, پھر چھجے میں جا کر اس رس کو ٹپکاتی ہے, اور ایک ٹیم ورک کے پروسیس سے گزر کر شہد بنتا ہے. یہ چیز آپ نے دیکھی سنی بھی ہوگی. لیکن اس سے جو پیدا ہوتا ہے اس میں شفا ہے اور لوگوں کے لیے خیر ہے. کیا آپ میں بھی دوسروں کے لیے کوئی شفا یا شفا والا کام کر رہے ہیں؟ شہد کی مکھی کے بارے میں کچھ فیکٹ سمجھ لیجئے. ایک چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے. ایک مکھی 2000 پھولوں میں سے اس کا ست اس کا اثر لے کر جاتی ہے تو اس سے صرف ایک چمچ شہد بنتا ہے, اور بعض دفعہ اس میں سے آدھا تو ہم سنک میں ہی پھینک دیتے ہیں. آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھی کو 50,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے, اور اس میں ایک بار بھی راستہ نہیں بھولتی. سبحان اللہ, ہم کتنی دفعہ بھول جاتے ہیں. جدھر سے جاتی ہے ادھر سے واپس آتی ہے. 30,000 شہد کی مکھیاں عموماً ایک چھتے میں مل کے رہتی ہیں, نہ جھگڑا ہوتا نہ لڑائی نہ دل آزاری. ہم کتنے لوگ رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, 3-4 بہویں, اور ہر وقت ہی غیبتیں جھگڑے. 8 کے ہنسے میں رقص کرتی ہے اور فاصلہ بتا دیتی ہے کہ آگے کتنا فاصلہ رہ گیا. سمت بھی بتاتی ہیں, جس پھول میں سے رس چوس لیں اس کے ارد گرد ایک خوشبو چھوڑ کے آ جاتی ہیں تاکہ باقی مکھیاں اس میں وقت اپنا ضائع نہ کریں. اللہ اکبر, یہ کس نے سکھایا سارا کچھ؟ اللہ نے سکھایا. آج آپ دیکھیے کہ ہم اگر اس کو علم سے جوڑیں, جس طرح شہد کی مکھیاں پھول پھول کا رس چوستی ہیں نا, اسی طرح علم اور قرآن کا علم جمع ہوتا ہے. کیسے محنت کر کر کے کہاں کہاں کن کن راستوں سے گزر کر ہمارے اسلاف نے علم سیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ شروع کریں تو محدثین اور ائمہ کرام اور اس کے بعد آج کے استاد, کیا ہم کسی کا حق ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. شہد کی مکھی تو 50,000 میل سفر کرتی ہے یہ لینے کے لیے. آپ اور میں علم کے لیے کتنا سفر کر چکے آج تک؟ ایک جملہ بولتی ہوں, شاید آپ میں کچھ لوگوں کے لیے فیمیلیئر ہو, کچھ کے لیے نہیں بھی ہو سکتا, تو میں بتا دوں گی. مائلیج, باہر کے ملکوں میں عموماً ایئر لائنز آپ کو مائلیج دیتی ہیں, کارڈز ہوتے ہیں. آپ قطر ایئر لائن کا بنوا لیں, بی اے کا بنوا لیں, پھر آپ جتنا سفر کرتے جاتے ہیں نا تو وہ آپ کے اس کارڈ میں ایڈ کرتے جاتے ہیں. بعد میں پھر آپ کو اس کے اوپر بینیفٹس ملتے ہیں, کبھی فری ٹکٹ دے دیں گے, کبھی کچھ دے دیں گے. آپ کا میرا مائلیج کتنا ہے اللہ کے رستے کا؟ یہ جو آپ جوہر آباد سے ادھر اور ادھر سے جوہر آباد روز جا رہے ہیں نا, یہ آپ کے نام کریڈٹ پڑ رہا ہے. اور اسی طرح شاہپور اور ارد گرد اور جو جہاں سے جدھر بھی بیٹھ کر اس وقت علم کے لیے سفر کر رہا ہے. امریکہ میں تو عام طور پہ آدھا پونا گھنٹہ لگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے ہیں. گھبرائیے نہیں, آپ کی گاڑیوں کا پیٹرول بھی تو لے گا انشاءاللہ قیامت کے دن. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, ٹیم ورک بہت ہوتا ہے. یہ سارا کام جو شہد بنانے کا ہے یہ فی میل مکھیاں کرتی ہیں. ایک کوئین ہوتی ہے لیڈر, اور باقی ورکرز ہوتی ہیں. کوئین کا کام بتانا ہے, ورکرز کا کام کرنا ہے. کچھ مکھیاں چھجہ بناتی ہیں, کچھ وہاں حفاظت کا کام کرتی ہیں, کیڑے مکوڑوں کو اندر نہیں آنے دیتی, کچھ اس کے اندر وہ کہنا چاہیے کہ پھلوں کا رس ڈالتی ہیں, اور کچھ اس کے اوپر جا کر ویکس ڈال کر اس کو سیل بند کرتی رہتی ہیں. کچھ مکھیاں صرف اپنے پروں سے پنکھا جھلتی ہیں تاکہ شہد جلدی سے ٹھنڈا ہو اور پھر اس کو ایئر ٹائٹ کر دیا جائے. سبحان اللہ, یہ ٹیم ورک آپ کے میرے اندر ہے. آج امت مسلمہ میں جس چیز کی بہت بڑی کمی ہے وہ ٹیم ورک ہے. ون مین شو, ہر فن مولا. یاد رکھیے, آپ کچھ نہیں بڑا کریں گے جب تک آپ بھی اپنی خوبی کو پہچان کر کام کیجئے اور دوسروں کو ان کے کام پہ چھوڑ دیجئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ مکھی اللہ کی رہنمائی میں چلتی ہے. نحل اور ذباب کو اگر الگ کر دینا, ہیں دونوں مکھیاں. نحل اللہ کی وحی میں چلتی ہے, نتیجے میں انسانیت کے لیے شفا والی چیز یعنی شہد دیتی ہے. آپس میں لڑتی نہیں, دو بلیاں بیٹھی ہیں تو لڑنے لگتی ہیں. مرغیاں بھی لڑتی ہیں لیکن شہد کی مکھیاں نہیں لڑتی. اجتماعی ماحول میں رہتی ہیں, پھولوں پہ بیٹھتی ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے, ذباب گندی مکھی اپنی مرضیاں کرتی ہے, انسانوں کے لیے ایک عذاب ہے. لڑتی بھڑتی ہیں, اکیلے اکیلے زندگی بسر کرتی ہیں, اور 500 آنکھیں ہوتی ہیں ذباب کی, اور بیٹھتی اس کے بعد پھر بھی گندگی پر ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیے, آپ نحل ہیں کہ ذباب ہیں؟ یہ قرآن کی تعلیم آپ کو نحل بنا رہی ہے. ہو سکتے اس سے پہلے آپ ذباب تھے, بیکار محفلیں, گھنٹوں بیٹھ کے چغلیاں باتیں, اس نے یہ وہ مو. نہیں, تو آپ نے آج کے بعد اپنے لیے ایک رول ماڈل بنانا ہے شہد کی مکھی کو. اللہ اکبر. 30 لاکھ اڑانیں اڑتی ہے, 55,000 میل کا سفر ایک مکھی پوری زندگی میں کرتی ہے, اور 20 لاکھ پھولوں کا رس نکلتا ہے تو ایک پاؤنڈ شہد بنتا ہے. اللہ مجھے آپ کو علم کے لیے اور دوسروں کے نفع کے لیے بننے کے لیے اتنی ہی محنت کرنے والا بنا دے. یہ ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رونق. فیمیلز کرتی ہیں, میل کا کام صرف اس عورت کو فرٹیلائز کرنا ہوتا ہے. کیا سیکھا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. دودھ پینا ہے. کتنے لوگ دودھ پسند نہیں کرتے؟ آج کے بعد یہ نہیں کہنا انشاءاللہ. کھجور پسند ہے؟ الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مومن جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور اچھے عمل بھی کرتا ہے وہ سنگترے کی طرح ہے, خود بھی مزے کا, ٹیسٹ بھی اچھا, خوشبو بھی, لیکن کچھ قرآن نہیں پڑھتے پر کام بڑا اچھا کرتے ہیں, وہ کھجور کی طرح ہے, شکل اچھی نہیں لیکن ٹیسٹ بہت پیارا ہے. پھر اسی طرح سے شہد کی مکھی ایک سسٹم پہ کام کرتی ہے. میں نے بھی سسٹم کے ساتھ کرنا ہے, انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے, زندگی کو منظم کرنا ہے, انتھک محنت کرنی ہے, پاکیزہ اور طیب چیزیں کھانی ہے, اور زندگی کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. آگے دیکھیے 71 سے 76, پوتے نواسوں سے رشتہ. آپ میں سے کس کس کے پوتے یا نواسے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, پوتیاں اور نواسیاں بھی. ایک جملہ مشہور ہے کلچر میں ہمارے, اصل سے بیاج پیارا. کہتے ہیں اپنے بچے اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے بچوں کے بچے پیارے لگتے ہیں. یہ دیکھیے آج اس رکوع میں پڑھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا لمٹس اور کیا محبت کا انداز ہونا چاہیے. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں زیادتی دی, پس جنہیں زیادتی دی گئی وہ اپنی روزی کے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں, تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں ہی سے اپنی تمہاری بیویاں پیدا کیں, یعنی وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. یہ ہے عورت کے وجود کی خوبی. اگر بیوی نہ ہوتی تو بچہ کیسے ہوتا, اور بچہ نہ ہوتا تو پوتا پوتی کیسے آتے؟ تو عورت کی قدر کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کی نسل کو چلانے والی ہے. اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں, کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کریں گے, اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے, اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب دیجئے, نہیں. اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتا ہے دو شخصوں کی, جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا, بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے, کہیں بھی اسے بھیج دو کوئی بلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ شرک اور توحید کا فرق ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے 1,000 سجدوں سے آدمی کو نجات. ایک کا بن جائیے سب آپ کے بن جائیں گے, ورنہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. در در سے مانگنے والا در بدر ہو جاتا ہے. کیا سیکھا؟ میری زندگی کا ساتھی اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے, ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, انصاف قائم کرنا ہے, رزق اللہ کی طرف سے, شکر گزار بننا ہے, دوسروں کے رزق کی فضیلت پر شکوے یا حسد نہیں کرنا. اور جو رہ گئی بات پوتے نواسے, ان سے پیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے بہت پیار کرتے تھے. ایک موقع پہ آپ ممبر پہ کھڑے تھے, خطبہ فرما رہے تھے, پیچھے سے بچوں میں سے ایک بچہ آیا, لمبی سی قمیض پہنی ہوئی تھی سرخ رنگ کی, چلا تو اپنا ہی پاؤں الجھا اور وہ گر گیا. تو اللہ کے نبی کو بھول گیا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. فوراً ممبر سے اترے اور اس بچے کو اٹھایا, پھسلایا اور پیار کیا, پھر واپس آ کر کہا تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. دیکھیں ان سے پیار کرنا ہے، ان کو حلال حرام، حلال حرام کا فرق دینا ہے. پہلے نانیاں دادیاں اپنے بچوں کی اتنی پیاری تربیت کر لیتی تھیں کہ ماں باپ کو زیادہ فکر نہیں ہوتا تھا. ایک تو نانیوں دادیوں کا گیٹ اپ، حال حلیہ، عبادت کا شیڈیول، صبح صبح اٹھنا، شام کو جلدی سونا ہی بچوں کے لیے بہت ایک اچھی چیز تھی. اور جو بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلتے ہیں وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں. اور جو آج کہتے سنگل فیملی اور برگر فیملی بن گئی کہ میں اور میرا شوہر اور زیادہ سے زیادہ ایک یا دو بچہ، ان کو بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں. دو دوستوں کی کہانی میں نے ایک جگہ پڑھ کر سنائی تھی کہ جس میں وہ دونوں دوستیں ایک ان لاز کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے بچے بھی تھے، اور دوسری اکیلی رہتی تھی اور اس کے بھی بچے تھے. تو دونوں آپس میں بات چیت کرتی تھیں تو جو ان لاز میں نہیں تھی وہ بڑا اس کو پرووک کرتی تھی، خلاف کرتی تھی کہ تم کیسے سسرال میں رہ رہی ہو، اور یہ ہے وہ، میں تو اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں، مجھے تو ان دو سے بھی فرصت نہیں ملتی. ہر قصہ مختصر انہوں نے بتایا کہ دونوں کے بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو روٹین کیا ہوتی ہے. وہ عورت جو سسرال کو بھی خوش رکھتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، گھر بھی چلاتی ہے، نند کو بھی دیکھ لیتی ہے، اس کے بچوں کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ساس سسر روٹی کھانے بیٹھے تو بچے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، چچا بیٹھا تو چچا کے ساتھ کھا لیا، پھپھو بیٹھی تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے بچے بالکل نارمل پل رہے ہیں. اس کے برعکس جو دوسری کہانی تھی دوسری کی، وہ ہر وقت ایک ہی شکوا کرتی ہے، میرے بچے کھاتے نہیں ہیں. وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے، نوالے منہ میں ڈالتی ہے، کیونکہ بچہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے. یہ تو آپ بھی جانتی ہیں. تو یاد رکھیے، چیزوں کو لمٹ میں رکھیے، پیار محبت کیجئے، ساتھ رہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بہت ساری برکتیں ہیں. صرف ایک کام نہیں کرنا چاہیے نانیوں دادیوں کو، ان پوتوں نواسوں کی وجہ سے اپنے دین کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ویسٹ میں یہ کام مسئلہ بن گیا، پہلے اپنے بچے پالے، پوسے، بڑے کیے، شادیاں کی، چلو فارغ ہو جائیں گے. اب کہاں فارغ، اب وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو سنبھالیں. ماں باپ کما رہے ہیں، افورڈ کر لیں گے، تو یہ ایک گھلا ملا سا ایشو ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں نانی دادی کا بہت ہاتھ ہے، کیجئے، ان کو روکیے، ان کو ٹوکیے، لیکن بلا وجہ لاڈ پیار سے بچوں کو بگاڑنا بھی نہیں ہے. آگے دیکھیے 77 سے 83، ٹاپک لکھیے گھر، سکون کا دوسرا نام. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون ڈال دے. وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا چپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. کہیے الحمدللہ. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی. دعا کیجیے اللہ سب کے گھروں میں سکون ڈال دیں. اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو کدھر جائیں گے؟ اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روح اور بالوں سے بھی. اس نے بہت سے سامان بنائے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں. اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے. وہ اس طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. کیا ان نعمتوں کو پا کر واقعی اللہ کے آگے جھکتے؟ عموماً تو کیا ہوتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی اس کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. تو کیا سیکھا؟ اللہ کی بہترین اور بے شمار نعمتوں پر شکر گزار بننا ہے. اللہ نے علم دیا ہے، اس پہ شکر کرنا ہے. سوال کیجئے، کیا میرا وجود گھر والوں کے لیے باعث سکون ہے؟ اپنے گھر میں رہنے والوں کو ہر ممکن سکون دینے کی کوشش کیجئے. اس میں عورت اور مرد کی کوئی ڈسکریمینیشن نہیں، مرد بھی پوری کوشش کرے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے پرسکون شخص ہوں، میرے آتے ہی گھر والے کانپنے نہ لگ جائیں، اور بیوی کو بھی یہی کرنا چاہیے. پھر خود سے پوچھئے میں کیسے لباس پہنتی ہوں. کرتوں کی بات ہوئی، کپڑوں کی بات ہوئی، کیا ہمارے کپڑے ہمیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں اور بری نگاہوں سے بھی بچاتے ہیں؟ کیا میں اللہ کی فرما بردار بندی ہوں؟ اللہ نے میری حفاظت کے انتظام کیا، کہ اس پہ شکر کرتی ہوں؟ آگے 84 سے 89، ہدم و رحمتم و بشرا للمسلمین. قرآن پاک کی کچھ خوبیاں فرمایا، و یوم نبعث من کل امت شہیدا، اور وہ دن جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. پس وہ انہیں جواب دیں گے، تم بالکل جھوٹے ہو. اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی گناہ، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں بھی سخت پکڑ ہو. کیا پتہ چلا؟ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. یہ ابو داؤد کی روایت تھی 49:02. پھر فرمایا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب میں بڑھاتے جائیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. قیامت کے دن کی گواہیوں کا ذکر ہے. اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشرا، یعنی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. کیا سیکھا؟ کیا میں اس کتاب کو ہدم، بشرا و رحمہ سمجھتی ہوں؟ کیا میں قیامت کے روز گواہی کے لیے تیار ہوں؟ کیا اس واضح کتاب کو پڑھ کر ہدایت لے رہی ہوں؟ شہادت حق کا کام کرنے کی نیت ہے؟ کیا میں عاجز بن جاؤں گی تو اللہ کی رحمت کو پاؤں گی، اس کا مجھے یقین ہے. ہر طرح کے شرک سے خود کو بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. آگے بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 90 سے 100، لکھے اسلام کی بنیادی تعلیمات. یہ آیت عثمان بن مزون کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنا دیا. آج بھی آپ کے مرد اکثر مسجدوں میں اس آیت کو سن کر آتے ہیں. تین باتیں ہیں کرنے کی اور تین باتیں ہیں رکنے کی، لیکن اللہ معاف کر دے، عمل ان باتوں پہ کرنا بہت ہی ناپید ہے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ تمہیں خود نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. رشتوں کو جوڑنے کی نیت کر لیجئے، صلہ رحمی کا بہت اجر ہے. اور اس کو دیں جس کو دینے کو دل نہ کرے. چلے یہاں بیٹھ کر چھوٹی سی نیت کریں، کوئی کسی ایسے کا تصور کیجئے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا یا جس کو آپ اچھی نہیں لگتی، اور اس پہ کہیے الحمدللہ، اللہ نے آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا کسی کو. صبر کیجئے اور شکر کیجئے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و اقرار کرو، اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد مت توڑ دو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے. بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تم کو آزما رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ. پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے، یعنی کمٹمنٹس کر کے نبھاؤ، وعدے کر کے توڑو نہیں. اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ نہ دیا کرو، یعنی آگے کچھ اور فائدہ دکھا تو پچھلا چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، ذرا سے اس پہ غور کیجیے، اور اس پہ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں آپ لمبی سی، جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تو باقی رہنے والوں کے ہاتھ میں دے دیجئے اپنی فالتو چیزوں کو، نعمتوں کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو وہاں جا کر مل سکے جہاں جا کر آپ کو بہت ضرورت ہوگی۔ اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والا ہو، تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس پہ کل بات کریں گے، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آج بھی لوگ اچھے لائف سٹائل کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، حلال حرام کا فرق مٹاتے ہیں، کہتے ہیں لائف خوبصورت، لگژریس لائف، لیکن لگژریس لائف ہیپی لائف نہیں بن سکتی، اس کا راز ایمان ہے اور عمل سارے ہے، اور ان کے نیک عمل کا بدلہ بہتر طور پر ان کو ضرور از ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور بالکل نہیں چلتا۔ ہاں ان کا غلبہ تو ان پر یقیناً ہے جو اسی سے دوستی کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ کیا سیکھا؟ کیا میں عدل کرتی ہوں؟ خود سے پوچھئے، بچوں میں عدل کرتی ہوں؟ کیا احسان کا معاملہ کرتی ہوں؟ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں؟ برائی اور بے حیائی سے دور رہتی ہوں؟ اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے عہد پورے کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے 101 سے 110، اپنی محنت پر خود ہی پانی نہ ڈالو۔ بعض دفعہ انسان اپنی کی کرائی کھیتی کو خود ہی ضائع کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کے پاس سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو۔ ہمیں خوب علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے علم ناک صاف ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا اس میں کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں؟ آپ دیکھیں، صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے، نیکیوں کی بات ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، عمل بہت سارے کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا حال کیا، تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ تو اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کیجئے جس میں سوراخ ہو۔ سیکھنے کی باتیں بہت سی تھیں، کسی پر بہتان نہیں باندھنا، حق کو قبول کرنا ہے، کھلے عام برائی سے دور رہنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سوچنا ہے کہ مجھے کون سی چیزیں غافل کرتی ہیں، اور صبر پر جو انعامات ملتے ہیں کیا میں اس کا یقین رکھتی ہوں؟ اللہ آسانیہ فرمائے. آیت نمبر 111 سے 119. ٹاپک لکھیے اعمال کا بدلہ پورا پورا. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا. اس کو بھی میں ذرا سا سوچوں نا تو میرے ذہن میں اس طرح لڑتے ہوئے لوگ ہیں, جیسے عدالت ہوتی ہے نا, ہر بندہ اپنا حق لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن دوسروں کی فکر نہیں رہے گی, اپنی فکر لگے گی, اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور لوگوں پر بالکل ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی. اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی جا آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا, جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا. ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچے, پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا, بس ان کو عذاب نے آدب اوچا اور وہ تھے ہی ظالم. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو, تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے. پھر اگر کوئی بے بس کر دیا جائے, نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزر جانے والا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام, کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو. سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں, انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اور بات یہ ہے کہ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے, ہو گئے نا ہم سے بھی, اب کیا کرنا ہے؟ پھر توبہ کر لے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اصلاح بھی کر لے, تو آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے. کیا سیکھا؟ نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اجر ضائع نہ ہو, نعمتوں کی قدر کرنی ہے, کیا حرام سے دور ہوتی ہوں, اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کر پیش نہیں کرنی, اللہ کی مقرر کردہ حلال حرام کی چیزوں پر پابند رہنا ہے, اور توبہ کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آیت 120 سے 128 آخری رکوع سورت کا پارے کا, اور ایک کردار ہے میرے آپ کے سامنے خوبصورت, شاید ہی کوئی پارہ گزرتا ہے جس میں ابراہیم کا ذکر نہیں آتا. اللہ ہمیں ایسی زندگی گزار کے جانے والا بنائے جو ہمارے بعد ابراہیم کی طرح ذکر خیر والی ہو. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا, بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے. اللہ یہ چاروں خوبیاں میرے میں بھی ڈال دے اور ہم سب میں ڈال دے. وہ مشرکوں میں سے نہ تھے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنا دے. اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا, اللہ ہمیں بھی چن لے, اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی, اللہ ہمیں بھی راست سجھا دے. ہم نے اس دنیا میں بھی ان کو بہتری دی تھی, اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ ہمیں ابراہیم کے نقش قدم پہ چلا دے. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود انہی میں ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے, اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے, اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے. اور اگر بدلہ لو تو بھی بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو, اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. آپ صبر کریں, بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے, اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں, اور جو مکر و فریب وہ کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہوں. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ ہمیں متقی بھی بنا دے، محسن بھی بنا دے. کیا سیکھا؟ محاسبہ کرنا ہے. کیا میں اللہ اور رسول کی فرما بردار ہوں؟ کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں؟ اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی ہے، لوگوں کو بہترین طریقے سے نصیحت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا پارہ نمبر 14، ربما یود الذین کفروا. کرنا کیا ہے؟ عورت ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خدمت اور نفع مندی کو اپنا شعار بنانا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ کر خوش دلی سے پورا کرنا ہے. اگر قربانی دینی پڑے، دوسروں کو پہلے کھلا کر خود بات میں کھانا پڑے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شہد کی مکھی کی طرح انسانیت کو نفع مند چیز دینی ہے، گائے کی طرح دودھ جیسی پیور تعلیمات لوگوں کو دینی ہے. عورت ماں بہن بیٹی کی حیثیت میں مردوں کی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سارے دیے ہیں، اس کو خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اور کل بیٹی کو قتل کرتے تھے ابارٹ کروا کے یا گلا گھونٹ کے، آج بیٹی کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ اس کی نسوانیت مٹ جاتی ہے. تو اپنی بیٹیوں کی تربیت بیٹا بنا کر نہیں، بیٹی بنا کر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس پارے میں سے سورت نحل کی آیت 72 ہی ہمارے لیے تدبر کی آیت ہے، اس پہ بعد میں جا کے غور و فکر کیجئے گا. اور آج کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بخاری کی روایت ہے 5365، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں، مراد تھا اور عرب عورتیں، بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں، کیونکہ یہ صالح ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، بچے پر بچپن میں بہت زیادہ مہربان، اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کے لیے ایسا ہی بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.